أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خداوند متعال کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک بار مرتبہ دوبارہ توفیق نصیب فرمائی کہ اس رات کو درک کر سکیں، ماہ رمضان کی ایک اور دن ایک اور رات کو درک کر سکیں اور اس میں ایسے مطالب بیان کر سکیں جو ہم سب کے لیے اور آپ سب کے لیے نجات کا سبب بنے اور سعادت کا سبب بنے. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم معمولاً اپنے پہلے سیشن کے اندر بعض تربیتی و تزکیے سے مربوط موضوعات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آج آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے مولانا جری حیدر صاحب کو اور اسی طریقے سے آغا سید ارتضی حسن رضوی صاحب کو، کہ آپ دونوں بزرگواروں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اس اہم رات کے اندر کہ اس اہم موضوع پر آپ گفتگو کریں. آغا جری، ہم پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. جیسا کہ یہ مقولہ مشہور ہے اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ ماہ رمضان جو ہے وہ تربیت کا مہینہ ہے، اور تربیت بھی ظاہری سی بات ہے انسان ہی کی تربیت کرنی ہے اور مد نظر بھی انسان ہی ہے. تو تربیت کے اصولوں میں اگر ہم جا کر دیکھیں تو وہاں پر ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ آپ جس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اس کی حقیقت سے آپ مکمل طور پر واقف ہوں، تب آپ ایک تربیت کا پورا لائحہ عمل اس کو دے سکتے ہیں، دستور دے سکتے ہیں اس کے لیے. تو آج آپ سے پہلا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، تاکہ اس کے مطابق پھر اس کی تربیتی دستور کے بارے میں ہم گفتگو کر سکیں.
جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلے تو ناظرین کو سب کو سلام اور شکریہ آپ کا دعوت دینے کا. جہاں آپ انسان کی حقیقت کی بات کرتے ہیں تو یہ بات تو واضح ہے کہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، اور اگر ہم کہیں کہ یہ جسم اور روح الگ الگ حقیقتیں ہیں تو ہمیں لا محالہ یہ کہنا پڑے گا کہ انسان ایک نہیں ہے بلکہ انسان دو ہیں.
صحیح.
ایک جسمانی انسان ہے اور ایک روحانی انسان ہے. ہر ہما وقت ایک انسان نہیں ہوگا ہمارے سامنے، دو انسان ہوں گے، ایک روحانی انسان، لیکن ये चीज़ बिदाहत के खिलाफ है, वाज़े है कि इंसान एक ही है, तो इसका मतलब है कि इंसान की हकीकत दो नहीं है, इंसान की हकीकत एक है। अब अगर ये जिस और रूह है तो इनमें से कोई एक ही हकीकत होगी और उसके जेल में दूसरी चीज होगी,
सही,
या तो जिस्म हकीकत होगा और रूह उस जिस्म के जेल में होगी, या एक रूह हकीकत है और जिस्म उसके जेल में।
सही।
अब हम देखते हैं कि इंसान के जो आमाल हैं, किरदार हैं, इरादा है, अफ़ाल हैं, ये किसी खास पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। जिस मादा है, मैटर है, मैटर के अंदर सोच समझ शऊर नहीं होता, ये तो साइंटिस्ट भी कह चुके हैं, साइंस भी कह चुकी है। हम ये देखते हैं इंसान के अंदर शऊर पाया जाता है, इंसान के अंदर मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ डिसीजंस, इरादे, मुख्तलिफ रिएक्शंस पाए जाते हैं। इसका मतलब ये कि इंसान की हकीकत या इंसान का जो मनबा है उसके आमाल का, रफ्तार का और उसके किरदार का, जिस्म नहीं है। जिस्म बिल्कुल इसी तरह है कि जिस्म जब रूह इंसान का मौत का वक्त आ जाता है और इंसान डेड हो जाता है तो हम देखते हैं कि इंसान का जिस्म बिल्कुल एक पत्थर की मानिंद जो है वो बेहरकत हो जाता है। अगर इंसान का जिस्म असल होता तो उस वक्त भी उसे फिर उसी तरह जारी रहना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं रूह जैसी रुखसत होती है इंसान बिल्कुल पत्थर की मानिंद, यानी इंसान की हकीकत जो है वो रूह है। अब अगर जो चीज इंसान को इंसानियत अता करती है वो इंसान का जिस्म नहीं है बल्कि उसकी वो रूह है जो इंसान की हकीकत है। जी, ये मुख्तसर सा जवाब है सवाल।
अच्छा, आपकी इसी बात की तायद में अर्ज करूंगा कि अगर जिस्म इंसान की हकीकत होता तो जिस्म के अंदर तो बहुत सारे तहवुलात व तबदुलात आते हैं, तब्दीलियां आती हैं बहुत ज्यादा, जिसको तो साइंस मानती है कि हर 6 साल के बाद, मेरा ख्याल में शायद कहते हैं 8 साल के बाद तमाम सेल्स जो हैं बदन के वो तब्दील हो जाते हैं। बिल्कुल, तो अगर जिस्म जो है वो इंसान की हकीकत होता तो फिर 6-8 साल पहले वाला इंसान अपने बाद वाले 8 साल को पहचान ही ना पाता और वो एक दूसरे के साथ जो है वो
एक, यहाँ पे बहुत ही कहना चाहिए जज्जाब बात है, वो इब्ने सीना ने बहुत माशाल्लाह बहुत ही जज्जाब बात की है कि इंसान मौलक वाली बात की है। इंसान मौलक यानी क्या कि एक इंसान है जो स्पेस के अंदर उसको लटका दिया गया है मौलक, किसी भी बगैर वसीले के, ना उसको हवा छू रही है, ना उसको, ना वो कोई चीज का एहसास कर रहा है, क्योंकि इंसान
यानी वो अपने तमाम इर्द गिर्द की अशिया से गाफिल
हो गया। बिल्कुल,
हत्ता वो क्या है अपने बदन को भी हिस नहीं कर रहा, एहसास नहीं कर रहा, यानी ऐसा फर्ज किया माहौल।
जी जी,
तो इब्ने सीना जी
उसमें उन्होंने कहा कि जब ऐसा माहौल हम फर्ज करते हैं बिल्कुल वैक्यूम वाला माहौल, क्योंकि इंसान के जो सेंसेस दुनिया में काम करते हैं वो चीजों के छूने से काम करते हैं। इंसान कुछ को कुछ नजर आता है तो वो देखता है,
हवा होने की बात करता है।
इंसान को जिस्म को हवा छूती है बालों को या जिस्म को, तो उसे हवा का एनवायरमेंट का एहसास, स्पेस और वैक्यूम में तो कुछ नहीं है, लेकिन वहां भी इंसान को अपने होने का एहसास है। इसका मतलब ये कि इंसान जब जिस्म से भी गाफिल है तो वो अपनी हकीकत को कबूल कर रहा है।
बस यहाँ से नतीजा लेते हैं जनाब इब्ने सीना, और ये मशहूर
बहुत ही मशहूर
है जिसको पूरी दुनिया के रोशन फेक फिलासफर साइंटिस्ट जितने भी ये साइंसदान हैं वो इसको जो है वो पेश करते हैं, और अगर कोई इसको कबूल नहीं करता तो रद्द भी करते हैं। मसलन बाज़ रोशन फेक के जो जिस्म को हकीकत मानते हैं कोशिश करते हैं इसको कंडम करने की, लेकिन नहीं कर पाए अभी तक।
इस मौजू में अगर थोड़ा सा इजाजत दे तो मैं इजाफा करूँ कि वाकई बहुत अच्छा मौजू छेड़ा है और ये सामेईन के लिए बहुत दिलचस्प भी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये डेली बेसिस पे जो है फेस करना पड़ रहा है। जिस्म और रूह दोनों हर लम्हे इंसान के साथ हैं। अगर वो इन दोनों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेगा और समझ जाएगा तो वो उसको यूटिलाइज कर सकेगा, इनकी कैपेसिटीज को, इनके स्ट्रक्चर को और इनके लिमिटेशंस को अगर हम समझ जाएं, और हमारे सामने इंशाल्लाह इस गुफ्तगू में इस पर तवज्जो दें और इंशाल्लाह अगर कोई सवाल है वो भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। यानी वो शख्स, वो मादी इंसान के जो सिर्फ रूह को कायल ही नहीं है, वो कहता है ये सिर्फ बॉडी है जो अपने सेल्स की मूवमेंट के जरिए से जो है वो जिंदा है, और ये जब डेड हो जाते हैं तो इंसान इस दुनिया से चला जाता है। तो इस ऐसी फिक्र रखने वाला इंसान जो है वो जाहिर है रूह की सलाहियतों को इस्तेफादा नहीं कर सकेगा, और ना रूह के ऊपर तवज्जो देगा, और ना रूह की अहमियत को समझेगा, और ना वो जो कुछ उसे हासिल करना है वो हासिल कर पाएगा। यानी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है।
इसीलिए आज किया था कि मैंने मुकदमे में बाज़ तमीदी गुफ्तगू जो की थी वो इसी से रिलेटेड ही थी कि अगर हम इंसान को समझने में गलती कर गए तो हम अगर एजुकेशन सिस्टम भी देना चाहेंगे या कोई और तरबियती सिस्टम देना चाहेंगे तो वो गलत दे बैठेंगे, जैसा कि आजकल के मुआशरे में हो भी रहा है कि हमारे मुआशरे में जो आप एजुकेशन से रिलेटेड भी हैं कि जितना भी निसाब बना दिया गया है इस वक्त
صرف اس فلسفی پہ بیس کر رہا ہے جو غرب کی فلسفی
یہ ہے کہ جسم جو ہے وہی ہے انسان کی حقیقت, اس سے ہٹ کر کوئی چیز
نہیں, اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا.
سوال ہے جو آپ نے کیا, یہ بہت گہرا سوال ہے اور اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں, ملٹی ڈائمینشنل ٹاپک ہے, یہ چار پانچ جملوں میں ختم ہونے والی بات نہیں. آپ خود جانتے ہیں کہ علوم عقلی کو میں اس قانون پر کتنی لمبے لمبے باب ہیں, اور اصالت و روح کا یہ قانون ہے اور بہت گہرا قانون ہے, اور اس کی بیس پر کتنے بڑے بڑے نظام اسلام نے دیے ہیں, اقتصادی نظام, معاشی نظام, تربیتی نظام. تو یعنی یہ تو ہم چار پانچ جملوں میں خلاصہ کر رہے ہیں,
اور اسی کے مقابل میں وہ دوسرا نظام ہے جو ہیومنزم پہ بیس
کرتا ہے,
جو انسان ہے وہ اصل رول پلے کر رہا ہے, وہی کو وہ ڈینائی کرتے ہیں پریکٹیکل لائف میں, لمیٹڈ تعلق کی بات کرتے ہیں ہیومنزم میں کہ آپ جانے اور آپ کو خدا جانے اور آپ کو چرچ جانے. یہ انحرافی سوچ جو اسی وجہ سے, کیونکہ شناخت اور یہ موضوع جو چھیڑا ہے برادر جری نے, بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور کئی ڈائمینشن ہے, کوشش ہونی چاہیے.
ایک اور مثال میں عرض کرتا ہوں آغا, آپ دونوں میں سے کوئی ایک اس پہ روشنی ڈالیے گا. مثلا یہ موضوع اس اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کو, معاشرے کی مہار جن علوم کے ہاتھ میں ہے, علوم انسانی کہ جس کو ہیومینٹیز سے بھی یاد کیا جاتا ہے, کہ اس بحث کے اوپر سب قائم ہیں. یعنی اگر انسان کی حقیقت آپ نے جس طریقے کی سمجھی تو آپ کے انسانی علوم جو ہیں وہ بھی اسی قسم کے ہی بنیں گے.
بالکل ایسے ہی, مثال کے طور سے ہیومن سائنسز جو ہیں وہ کس پر بیس کرتی ہیں, انسان شناسی پہ, انسان کی شناخت پہ. جیسے آپ انسان کو پہچانیں گے ویسے ہی آپ اس کی بیس پر ہیومن سائنسز بنائیں گے. اگر انسان مادے کا ٹکڑا ہے, گوشت کا ٹکڑا ہے, تو پھر اس کے لحاظ سے الگ ڈیریویشنز آئیں گی, الگ نیریشنز آئیں گی, نئے علم جو بنیں گے اسی پیراڈائم میں بنیں گے. لیکن اگر آپ انسان کو ایک جسم کا ٹکڑا نہیں کہیں گے بلکہ ایک اس کو ایک لامحدود روح کا حامل سمجھیں گے, اور اس کے افق کے آگے ایک لامحدود دنیا جب ہم سمجھ جائیں گے, تو پھر جو انسانی علوم یا ہیومن سائنسز جو ہمارے سامنے آئیں گی وہ پھر ایک الگ افق میں دیکھیں گے,
افق میں جائیں گے,
الگ ویژن ہوگا ان کا. تو جب بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے آج کل جو اسلامی ملکوں میں یونیورسٹیز کے اندر جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے اوپر استعمار ہے, اسلام کے اوپر یلغار ہے,
بہت ضروری نقطہ ہے,
اس کا اہم ترین نقطہ جو ہے وہ ہمارے جو دین کے مراکز ہیں. پرانے زمانے میں دانشگاہ اور یونیورسٹیز اور مدارس الگ الگ نہیں تھے, وہی مدرسہ تھا, وہی یونیورسٹی تھی, وہیں پر جابر ابن حیان تربیت پا رہا ہے,
دینی بھی پڑھ رہا ہے اور کیمسٹری میں بھی کام کر رہا ہے,
وہیں پر تربیت پا رہا ہے کہ جہاں دوسرے بھی جو ہے نا وہ تربیت پا رہے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ جو الگ کر دیے گئے, ایک تو دینی علوم کو اور دنیاوی علوم کو, یہ اسی بیس پر ہوا ہے کہ دنیاوی علوم کو انہوں نے بیس کر دیا ہے اس ہیومن سائنسز پر. کون سی والی, کہ انسان صرف مادی ٹکڑا ہے اور اس کی انسان کی پرفیکشن کیا, روبوٹ. اگر انسان روبوٹ بن جاتا ہے تو پرفیکٹ انسان ہے, تو یہ انسان کے ساتھ بہت ہی ناانصافی ہے.
بالکل
اس میں ایک اور موضوع جو اگر ہم کھولنا چاہیں کہ جسم کی بھی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے, کیونکہ جسم ابزار قرار پا رہا ہے, اور روح جو ہے وہ بذات ہی خدا نے ایسا نظام نہیں خلق کیا کہ روح اکیلے جو ہے وہ پرفارمنس دے اس دنیا کے اندر, یہ خود دونوں جہاز سے. اگر ہم عام انسانوں کی بات کریں تو خدا نے جسم کے اندر چوتھے مہینے میں روح کو منتقل کیا, یعنی بنیادی طور پہ پہلے جسم اور اس کے اندر روح کا منتقل ہونا, اور روح کے متحرک ہونے کے بعد سارے اعمال کا, اور سارے آپ نے فقہ میں پڑھا ہوگا وہ سارے احکامات بھی جاری ہو.
ایسے یعنی روح اور جسم کا بڑا گہرا رابطہ,
بڑا گہرا رابطہ ہے. اس کے اندر جو ہے جو روایات ہمیں اشارہ کرتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں جسم کی اہمیت نہیں ہے, ہم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوتاہی کرتے ہیں جسم کی نسبت صحت کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے امام خمینی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بہت تاکید کرتے تھے کہ جسم کی صحت کا خیال رکھنا, ورزش کا خیال رکھنا, رہبر معظم خود اس کے بارے میں خیال رکھتے تھے اور تاکید کرتے ہیں, بلکہ آپ نے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے وہ پہاڑ پہ اس عمر میں بھی جا رہے ہیں. یہ کیا ہے دراصل, دراصل یہ ہے کہ بہت ساری ایسی تعلیمات اسلام نے دی ہیں جس سے جسم اس قابل ہوتا ہے کہ جس سے وہ پوری طرح روح کا جو کمال ہے وہ مجسموں کے سامنے نکھر کے آتا ہے, اور انسان اس جسم سے وہ استفادہ کر سکتا ہے جو اسے استفادہ کرنا. کچھ روایت میں پیش کرنا چاہوں گا تاکہ کچھ مطلب جو ہے ہمارے سامنے موجود. پیغمبر اکرام سے روایت ہے, یاکم البتنا فانہا مفسدت للبدن, یہ پیٹ جو ہے نا ہماری مصیبت یہ بہت مفسد ہے. کس کس چیز کے لیے مفسد ہے؟ پرخوری. بتنا کیونکہ ظاہر بات ہے پرخوری کے معنوں میں زیادہ کھانا جو ہے وہ کیا کرتا ہے انسان کو, اس کے بدن کو فاسد کر دیتا ہے. ایک چیز وہ مورثۃ للسقم, اور مختلف بیماریوں کا باعث کمپلیکیشنز کریٹ ہوتی ہے باڈی کے اندر, مختلف بیماریوں کا باعث ہوتا ہے. وہ مخصلت عن العبادہ, یہ دیکھیں یہ جسم کا تعلق ہے لیکن تعلق کہاں جا کے جوڑ رہے ہیں مولا اپنی روایت میں, کہ اس کا اثر اگر جسم جو ہے وہ صحیح سے مینٹین نہیں رکھیں گے تو عبادت کا مفہوم, عبادت کو بہت وسیع مفہوم ہے, ہم کو چھوٹے موٹے معنی عبادت کے دو رکعت نماز پڑھ لی نہیں لیں گے, بلکہ وہ تمام تعبد اور وہ تمام بندگی جو ہم نے جسم کے ذریعے سے کرنی ہے, اگر جسم کو ہم خیال نہیں رکھیں گے مینٹین نہیں رکھیں گے تو پاسبل نہیں ہے. پر جسم کی اہمیت سے بھی ہم انکار نہیں کریں گے, لیکن کاش جس چیز کی طرف برادر جریر نے اشارہ کیا,
یہی نقطہ تھوڑا سا بیان کرنا چاہ رہا تھا, مل چاہوں گا میں تھوڑا آپ کی باتوں کو جم بندی کر دوں ناظرین کے لیے, تاکہ چونکہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں تو اصلی بحث جو ہے وہ ہاتھ سے چلی جاتی ہے. یعنی ہم نے جو بحث کا آغاز کیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ مرکب ہے بدن اور روح سے, روح جو ہے وہ حقیقت ہے انسان کی اور بدن جو ہے وہ اس کے ملحقات میں سے ہے, ضروری ہے لیکن اس کے ذیل میں رہتا ہے. آغا صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ اگر کوئی بندہ روح کو حقیقت سمجھ لے اور روح کے پرورش کے لیے کام کرنا شروع کر دے لیکن بدن کو چھوڑ دے, دین اس کی بھی جو ہے تائید نہیں کرتا, دین اس کی بھی نفی کرتا ہے. دین کہتا ہے چونکہ انسان تب تکامل حاصل کرے گا کہ جب انسان ان دونوں کو تعادل کے اندر رکھے. جی آپ کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں
اس موڑ پہ؟ میں ایک سادہ زبان میں جو ہمارے علماء اخلاق نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ روح جو ہے سوار ہے
بالکل
اور جسم جو ہے سواری ہے,
سواری ہے اس کا
بالکل. ایک گھوڑے والی مثال آپ دیکھیں, ہارس رائڈنگ والی سوال, جتنا گھوڑا طاقتور ہوگا, جتنا گھوڑا صحت مند ہوگا, جوان ہوگا, اتنی جو وہ سوار جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکے گا. جسم جتنا اس نے ایکٹیو رکھا ہوا ہوگا, جتنا انرجیٹک ہوگا, جتنا اس نے ہیلدی رکھا ہوا ہوگا, اتنا روح جو ہے جسم کی کیپیسٹی سے استفادہ کر پائے گی. اگر جسم ہی کمزور ہوگا تو نہ اس کے پاس فوکس ہوگا, نہ اس کے پاس عبادت یا اطاعت انجام کرنے کی طاقت ہوگی. ماہ رمضان میں دیکھیں
بالکل بالکل,
تو کتنی ضرورت ہوتی ہے انسان کو انرجی کی, ڈائٹ کیسے.
یعنی انسان اگر اپنے جسمانی تعادل کو برقرار نہ رکھے تو انسان کا روحانی عبادات کے اندر بالکل لگاؤ ہی نہیں ہوتا,
بالکل لگاؤ
نہیں. یعنی
جی اس میں ایک اور پہلو بہت اہم ہے, ہم نے کہا کہ جی مادی طور پر جسم کا بہت زیادہ مینٹین رکھنا ضروری ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, پیٹ کے حوالے سے ہم نے مثال دی, لیکن ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے اس جسم کے لیے بھی صرف مادی ضروریات نہیں ہے, اس خود اس جسم کے لیے بھی. انس ابن مالک سے ایک روایت ہے پیغمبر اسلام سے جو فرماتے ہیں یا انس اکثر من الطہور, طہور ہمیں پتہ ہے طہارت کے معنی میں, مسلسل طہارت کے معنی میں,
کثرت کی حالت جو ہے وہ بدن پہ تاثیر کرتی ہے.
جی فرماتے ہیں یزید اللہ فی عمرک, آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا. کام کیا کر رہے ہیں آپ؟
طہارت میں رہ رہے ہیں, وضو میں رہ رہے ہیں,
اور ایک باطنی عمل ہے. البتہ اس کا میڈیکل سائنس کے علاوہ سے پریکوشنری ہیلتھ میں بھی آتا ہے کہ جب ہم طہارت کرتے ہیں پانی کا استعمال کرتے ہیں جرمز ختم ہوتے ہیں, لیکن اس کی طرف اشارہ نہیں ہے, اللہ سے طہارت استعمال کرے, مانویت کی طرف اشارہ ہے. وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, دن اور رات اگر طہارت ممکن ہے تو انسان کو طہارت میں رہنا چاہیے. کیوں طہارت میں رہنا چاہیے؟ کیونکہ طہارت خود اس جسم کے لیے ضروری ہے. بس جسم کی دونوں ضروریات بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جسے مس قابل ہو سکے. کہ ابھی ہم نے روح پہ بات نہیں کی ہے کیونکہ روح کی کیا صلاحیتیں, کیا کیپیسٹیز ہیں, لیکن یہ جو بہت اچھی مثال انہوں نے دی برادر جری نے کہ سوار و سواری, تو سواری کا بھی بہت زیادہ مادی لحاظ سے بھی خیال رکھنا ہے اور مانوی لحاظ سے بھی خیال رکھنا ہے,
دونوں طرف سے تاثیر.
یہ دونوں, یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تقوی اختیار کر لیں گے, عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے, تو ہم جسم بھی خود ہمارے ساتھ چلتا ہوا آئے گا. ایسا نہیں ہے, جسم بھی روح پر تاثیر کرتا ہے کیونکہ بہت گہرا تعلق ہے, دونوں میں اندماجی تعلق ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے علماء کے جو نظریات ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ متباین ہے, اوپر سے ان کو جو ہے وہ اٹیچ کر دیا گیا,
دو الگ الگ چیزیں ہیں اور ان کو اٹیچمنٹ دی جاتی ہے.
اور بعض جو ملا صدرہ جو اہم ترین فلاسفے ہیں ہمارے پاس جو تاریخ تشیع کی, وہ کہتے ہیں لیول ہیں,
ادھر سے
یہ ایک ہی جو ہے وہ کہنا چاہیے,
ایک حقیقت ہے
لیکن اس کے مختلف لیولز ہیں. تو پھر بھی یہ دونوں نظریے کیا بیان کر رہے ہیں کہ بہت گہرا اندماج ہے, بہت گہرا تعلق ہے. جسم بھی تاثیر, جیسے جو آپ کھاتے ہیں اور جیسا کھاتے ہیں, یہ سب چیزیں جو آپ کی روح پہ تاثیر کرتی ہیں. جب بھی شریعت نے ہمیں حرام سے منع کیا اور کہا کہ حرام سے کیوں منع کیا, کیونکہ حرام تمہارے لیے فاسد ہے, مفسد ہے. جب بھی ہمیں حلال کھانے کی تاکید کی, صفائی کی خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے. اور ابھی آپ تو بڑا اسی مثال ہے, کرونا کی آپ مثال دیکھ لیں, जो इंसान जिस्म की सफाई और सुथराई का ख्याल नहीं, हमारे माशरे के लिए
हाँ,
बहुत अहम
बिल्कुल
नुकता है
बिल्कुल,
आजकल
बिल्कुल ऐसे
हम लोग अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो हम फिर कैसे खुदा की गुर्बत इख्तियार कर सकेंगे,
इस पे
कैसे
बहुत ही एक अच्छी हदीस पैगंबर इस्लाम से जो बिल्कुल कोरोना के एनवायरमेंट के हिसाब से और इस गुफ्तगू के साथ मैच करती है कि नबी पाक ने फरमाया अस्सेहत वल फराग। अब ये आजकल फराग है, फुर्सत है, कोरोना की वजह से रिलैक्स बैठे हैं, तो दोनों चीजें अस्सेहत वल फराग नेमतान, दो नेमतें हैं। और हम क्या करते हैं मगफूरतान, हम दोनों नेमतों को कुफरान करते हैं, सेहत के लिहाज से भी हम बेतवज्जोही करते हैं और ये जो फुर्सत के लम्हात बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं, फुर्सत मिलेगी तो ये करेंगे, फुर्सत है, तीन दिन चार चार महीने गुजर गए हैं, बिल्कुल घरों में रिलैक्सेशन किए हैं, दीन की तालीम हासिल करना, बहुत सारे मसाइल सीखना, इन फुर्सत के लम्हात से वो रमजान में जो फायदा उठाना, अब तो बहुत ज्यादा उठा सकते हैं वर्चुअल लाइफ के जरिए से, लेकिन हम इस कुफरान के जुमरे में, खुदा ना करे कि हम इसको,
इस जुमरे में एक नुकता है कि जिस्म के नुकते में जिस्म का ख्याल रखना जरूरी है और लाजिम है और वाजिब है, कोताही अगर करेंगे तो आप गुना के मुर्तकिब हो जाएंगे, लेकिन इसमें ख्याल रखा जाए कि ज्यादती ना हो जाए। अक्सर हम लोग जिस्म का ख्याल रखने में या जिम ज्वाइन कर लो है, जिम ज्वाइन कर लो, सिक्स पैक्स बना लो है और अपनी बॉडी बिल्डिंग कर लो ताकि तुम बड़े बड़े जो ना वो वजन उठा सको, ये जिस्म ख्याल रखना नहीं है। बहुत दफा हम लोग अपनी जिंदगी का प्रीशियस टाइम इस एक्सरसाइज में जाया कर देते हैं। मिसाल के तौर नौजवान है, उसकी अभी बालिग हुआ है, वो खुदा के नजदीक अहम तरीन मरतबे पर फाइज है, लेकिन वो अपनी जिंदगी के 9-9 घंटे 10-10 घंटे जिम में पसीने बहा रहे हैं। तो यानी ये मौका आपका कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। अब जब इंसान 40 साल क्रॉस कर जाता है तो फिर उसे इस नेमत का एहसास होता है जो उसने नौजवानी में टाइम गुजारा।
बिल्कुल, आपके इस बात से एक और नुक्ता पूर्ण करना चाहूंगा। जैसा कि आपने पिछले गुफ्तगू में फरमाया कि जो शरीयत ने अहकाम बयान किए हैं वो अहकाम भी इसलिए बयान हुए हैं कि जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा तासीर रखते हैं, जैसा कि मुहर्रमात हैं। जो ये बहुत अच्छा एक नुक्ता है कि जिसको समझने की ज़रूरत है कि खुदावंद मुताल ने जो हराम चीज़ें करार दी हैं शरीयत के अंदर, वो जहां हमारी रूह को बचाना था वहां हमारे बदन को भी बचाना था, कि बदन जो है वो सालिम रहेगा तो रूह सालिम रहेगी, यानी ये दोनों को सालिम रखना है। हाँ, हमें ये तआदुल को समझना होगा, मुतादिल कैसे रखना है। जैसे आपने भी इशारा किया, आप कोई बंदा जिस्म की हमारे बातें सुन के कोई ये ना कहे कि आप जिस्म को कभी करना है, रूह कभी होगी, मैं जिस्म कभी करता रहूं सारा दिन, और रूह कभी करने वाला जो है वो रूह पे चला जाए, ना खाना खाए ना कुछ करे, और ये सारा दीन दोनों तरफ की जो इफरात है उसकी नफी कर दे।
मेरे ख्याल में हमारे जवान हमसे ये सवाल कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, लिमिटेशन क्या है, कितनी करनी एक्सरसाइज, कितनी नहीं करनी, कितनी सेहत का ख्याल रखना। बहुत सिंपल फार्मूला है, ऐसी एक्सरसाइज और ऐसी सेहत जिससे आप पूरे दिन में प्रोएक्टिव काम कर सकते। सिंपल फार्मूला है कि आप वो कुछ जो आपको फराइज में शामिल है, जो कुछ खुदा ने आपको फर्ज दिया है, उसमें आपको थकान और सुस्ती और तसाहली और काहली का
एहसास ना हो,
ये सिंपल सा फार्मूला है। इस फार्मूला से बड़े अच्छी तरह नौजवान अपने रास्ते को मुतय्यन कर सकते हैं कि इस लिमिटेशन
इसी नुक्ते को, खूबसूरत नुक्ते को अगर हम इस तरह बयान से आपने कहा जिस्म और रूह में तादुल है तो यही फिर बैलेंस है, यानी दोनों को बैलेंस रखा गया है। यहीं पर फिर हम नतीजे निकाल सकते हैं कि फिर इनके अंदर एक कैफियत है तज़ाहुम की, कॉन्ट्रडिक्शन की। कभी कभार तादुल हमेशा का, लेकिन कभी कभार कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। अब जब हम समझ गए कि इंसान की रूह हकीकत है, इसी फॉर्मूले से हम क्या ड्राइव करेंगे कि जहां भी तज़ाहुम हो, जिस्म और रूह में जहां भी कॉन्ट्रडिक्शन हो, क्योंकि आपकी हकीकत रूह है तो आपने रूह को तरजीह देनी है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त आप कहेंगे मैं जिस्म को ख्याल रखूंगा, जहां आपकी रूहानी जरूरतों के आगे जिस्म आड़े आ रहा हो तो वहां पर आपको जिस्म को कुर्बान पड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूह बाला है, बालतर है और जिस्म जो है।
जैसे मिसाल के तौर पर अभी ले लेते हैं, आगा ने मिसाल दी हदीस से बतन होने की, पुरखोरी जिसके अंदर है, मतलब ग़ज़ा बदन का, बदन के लिए जरूरी है और शरीयत ने वाजिब करार दिया है कि इतनी ग़ज़ा खाएं कि आप मरीज ना हो, लेकिन अगर यही इंसान आकर कहे कि मेरा जिस्म सालिम रहेगा खाने पीने से, पश मुझे ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए और इफ़रात कर दे जाके, तो अब ये ज्यादा खाना चूंकि रूह के राह में रुकावट है और इस वजह से शरीयत ने आके मुदाखलत की और कहा कि इससे ज्यादा तुम नहीं खा सकते।
बहुत अच्छा पॉइंट आपने बयान किया, क्योंकि रमजान में एक बहुत बड़ी मुसीबत है ये हमारे ईस्ट में कि आप खाना खा रहे हो ताकि आप पूरा रोजा रख रहे हो कि सेहतमंद हो जाओ, सोम तसे हो, हदीस मौजूद है, और आप आखिर में क्या करते हो, ऐसी ऐसी चीजें जो आपको पता है ये पेट खराब करेंगी, आपकी तबीयत को खराब करेंगी और आप इबादत नहीं कर पाओगे और आप सुस्त हो गए, ढेर हो जाओगे बिस्तर पे, और फिर भी आप कोताही करते हो, तो इसका मतलब है हम चीजों को समझ नहीं सके, अंडरस्टैंड नहीं कर सके।
वो खूबसूरती, वो सेहत और वो एक्टिविज्म जो इंसान की नमाज में खलल डाले, जो इंसान के और खुदा के रابطے में खलल डाले, जो इंसान की अपने रابطے में और अपने घर वालों के रابطے में, मुआशरे से रابطے में खलल डाले, इसका मतलब क्या कि वो जिस्म जो है रूह के आड़े आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बैलेंस करने की
बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक मतलब हमारा पहला तकरीबन रोशन हो गया है कि इंसान जो है वो, अगरचे जैसा कि आपने इशारा किया कि ये बहस बहुत तवील है, कि इसके ऊपर फलासफर ने भी कलम उठाया है और साइंसदान भी बाज़ औक़ात गुफ्तगू करते हैं इसके ऊपर। अब तो एक पूरी जो है वो फ़िलासफ़ी दुरुस्त कर दी गई है, फ़िलासफ़ी ऑफ माइंड के नाम से, जिसके अंदर जो है वो इसी किस्म की बहसें की जाती हैं। लेकिन हम चूँकि माह रमज़ान में, चूँकि तरबियत हमारा मौजू है, तो मुख्तसर तौर पर इस बात की तरफ इशारा करना चाह रहे थे कि इंसान जो है वो फ़कत जिस्म नहीं है, बल्कि जिस्म के साथ साथ रूह भी है, जो उसकी हकीकत है, और उसको किस तरीके से तआदुल में और बैलेंस में रखना है, उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू चल रही थी। अगर थोड़ा जिस्म के हवाले से आपसे सवाल करेंगे आखिर, कि जिस्म जो है वो कितना मददगार साबित होता है एक इंसान के लिए, कि इंसान मुख्तलिफ जो है अपनी राहें तय करे और परवाज़ करे उसमें।
जी बहुत अच्छा सवाल है ये भी, और हमें मेरे ख्याल में उस हदीस का सहारा लेना चाहिए कि हम शिया आम लोग नहीं हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो मशहूर रवायत है इमाम जाफ़िर सादिक से, शियातना खुलक़ु मिन फ़ाज़िलतीन तिन्ना, यानी एक ख़ास साख्त, ख़ास जिस्मानी कैफियत हमारे मौजूद हैं जो आम लोगों से मुख्तलिफ हैं, यानी हमारी कैपेसिटीज़ ज़्यादा हैं। आप कहेंगे इसकी दलील क्या है जी, आया जिस्म जो है वो कितना उरूज पे जा सकता है कि रूह के कमालात को इस्तेफादा कर सके। हम ये टॉपिक लेते हैं और हम कुछ तारीखी वाकयात का सहारा लेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे सामने वो वाकयात बयान नहीं करना, सिर्फ टच करके आगे में गुजरना। जनाब इब्राहिम जिस्म रखते हैं, हम जैसा जिस्म रखते हैं बशर की सूरत में जिस्म रखते हैं, उनको जंजीरों से बांध दिया जाता है और आग में डाल दिया जाता है। खूब ये जिस्म की क्या डेफिशिएंसीज हैं?
हाँ, वो तो आग में जल जाएगा,
क्यों नहीं जला,
बाकी नहीं जलेगा, लेकिन जनाब इब्राहिम के उसमें जिस्म जो है वो नहीं।
आप कहेंगे नहीं, आपने नबी का किस्सा बयान किया है कि ये जिस्म एक ऐसी कैफियत में पहुंच सकता है कि जहां पर आम हालात से गुजर के खास खसूसियात अख्तियार कर सकते हैं। आप कहेंगे तो नबी थे, नबी तो मासूम होते हैं, उन पर तो खुदा की खास अता होती है। हम एक और वाकया आपके सामने बयान करेंगे, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, हारून मक्की का वाकया बहुत मशहूर है। वो आते हैं और कहते हैं कि जी खुरासान के जो लोग हैं, मवाली हैं, मुरीद इलाके है खुरासान के लोग, बहुत तैयार हैं वो तो आपका साथ देने के लिए, आप क्याम क्यों नहीं करते हैं, इतने सारे लोग आपकी जान फिदा करने के लिए। तंदूर सामने होता है, आरन मक्की से कहते हैं तो तंदूर में दाखिल हो जाओ, घबरा जाते हैं, जाहिर बात है कैसे मुमकिन है, पता है जिस्म क्या करता है, जिस्म जो है वो जल जाने की कैफियत रखता है, जिस्म की लिमिटेशन समझें। और फिर आगे फौरन जो है वो थोड़ी वक्त गुजरता है, सुहेल खुरासानी आते हैं जो एक और साहब हैं, खुरासान से ताल्लुक है, इमाम उनसे कहते हैं प्रिफरमाई तशरीफ लाइए फारसी में, तंदूर में दाखिल हो जाइए, बड़े आराम से वो दाखिल हो जाते हैं। क्या नबी है ये, क्या मासूम है, आम हम जैसे लोग हैं, लेकिन यही जिस्म ऐसे मराहिल पे पहुंच चुका है कि तंदूर में पहुंच गए, अब मक्की जो है वो बेचैन हो जाते हैं कि ये तो कुछ प्रॉब्लम है, कहते हैं जाके देखते हैं तंदूर की तरफ खोलते तो वो कुरान की तलावत कर रहे हैं और वो आग तासीर नहीं रख रही है, यानी जिस्म की कैपेसिटीज को हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं या अंडरस्टैंड, बहुत लिमिटेड समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम रूह को तकवीत दे दें, ये रूही तकवीत है, पाकिजगी है, तहारत है, तक्वा है, कुछ और वाकयात भी हैं, लेकिन हम गुजरते हैं।
इलामा इकबाल ने इस मोड़ पे बहुत अच्छा शेर कहा, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अखल महवे तमाशा लबे बाम अभी, यानी पूरे समंदर को इलामा इकबाल ने जो है वो
मिसरों में जो है वो समेट दिया।
और सामीन को यानी यकीन दिलाने के लिए वाकई जिस्म बहुत ज्यादा कैपेसिटी रखता है, और हमें भी बावर करना चाहिए वाकई हमारी कैपेसिटीज कितनी ज्यादा है। बहुत सारे वाकयात हैं, मसलन जिस्म, और जिस्म का एक और जो है वो रूटीन का काम क्या है کہ کوئی بھی شخص دنیا میں وجود میں نہیں آ سکتا ایک عورت اور ایک مرد کا سلسلہ خدا نے خود کہا ہے کہ ہم نے زوج قرار دیے ہیں لیکن ہمیں حضرت عیسیٰ نظر آتے ہیں جو اس قانون سے خارج ہو کے وجود میں آتے ہیں. آپ کہیں گے یہ تو معجزہ ہے لیکن معجزہ کیا جسمانی کیفیات کے ساتھ ہی عمل میں نہیں آیا ہے؟ بالکل اس میں عمل میں آیا ہے. یہ اسی قسم کے بہت سارے واقعات جناب موسیٰ کا واقعہ جس کے اندر جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نور صادر ہوتا تھا.
جتنے واقعے ہیں اور اگر ہم ان کی تحلیل پر آئیں تجزیے پر آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ روح کی اصالت روح کی حقیقت جو ہے یہاں پہ ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر روح کمانڈ حاصل کر لے جسم پر تو پھر وہ اس مرحلے پر آ جاتی ہے کہ جو معجزے اور کرامات کا مرحلہ ہوتا ہے.
بالکل ایسے
کیونکہ روح جو ہے پھر وہ فعل ما یشاء ہے خدا کی آیت ہے. اگر وہ اس کو وہ مرحلہ حاصل ہو جائے تو وہ
اس میں ہم یعنی بالکل اضافہ کریں. اتنا ایڈوانسمنٹ کی بات ہو رہی ہے ہم اسی عصر کی بات کرتے ہیں. ہمارے سامنے کچھ شخصیات ایسی ہیں جیسے آغا بہلول کی شخصیت تھی جیسے آغا بہجت کی شخصیت تھی یہ کیا تھے؟ آپ کہتے ہیں ان کو ہوا پہ کنٹرول حاصل تھا. یہ جسم جو ہے وہ سفر کرتا ہے پاؤں کے ذریعے سے قدم بڑھاتا ہے یا سواری کے ذریعے سے بڑھاتا ہے لیکن دیکھیں اب روح کی کمال اور روح کی تقویت کے ذریعے سے یہ جسم اس قابل ہو جاتا ہے کہ سیکنڈوں میں ادھر سے ادھر سفر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ وہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے راستے ہیں جو ہم امام زمانہ کی ایک روایت میں کہ جی جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو 70 میں سے 69 علم اس وقت ظاہر ہوگا. تو کیسے ظاہر ہوگا؟ ظاہری یہی طور پر لگتا ہے کہ ایسے ایسے راز کھلیں گے کہ جو ٹیکنالوجی بہت فاسٹ ہو جائے گی.
بالکل بہت اچھا بہت خوبصورت گفتگو ہماری جاری ہے ایک اہم موضوع کے اوپر اور بالکل سادہ کر کے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں اصطلاحوں کی زبان میں نہیں جا رہے تاکہ ہمارے تمام ناظرین جو ہیں وہ اس کو سمجھ لیں. آغا جری آپ سے اگلا سوال ہم یہ کریں گے جیسا کہ آپ سوالات میں آپ نے جانا کہ تربیت کے موضوع کو ہم چھیڑنا چاہ رہے ہیں تو ہم ماہ رمضان ہمارے پاس اس وقت موجود ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس انسان کی تربیت کے لیے خداوند متعال نے ایک ہادی کو قرار دیا ہے. تو اب ہم جو ہادی خداوند متعال نے مقرر کیا ہے بشریت کی تربیت کے لیے اور ماہ رمضان کو اس میں ارتباط کے حوالے سے ہم کیسے بات کریں؟
سب سے پہلے اس میں ہمیں سمجھنا پڑے گا انسان کامل کا مفہوم.
جی
انسان کامل سے کیا مراد ہے؟ اور جو قرآن میں آیا کہ لکل قوم ہاد کہ ہم نے ہر قوم ہر زمانے میں ایک ہادی بھیجا اور امامت کا وہ حقیقی مفہوم انی جاعلک للناس امامہ وہاں پر امامت سے یا ولایت کا مفہوم سمجھنا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جب انسان یہ ثابت کر لیتا ہے اپنے لیے کہ میری روح جو ہے میری حقیقت ہے اور روح کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے یا سلون کا نے روح قل روح من امر ربی کہ تو اسے روح کے بارے میں رسول سوال کرتے ہیں کہہ دو کہ روح جو ہے خدا کا راز ہے خدا کا راز ہے نفخت فیہ من روحی میں نے اپنی روح انسان کے اندر پھونکی ہے یعنی یہ روح جو ہے وجہ خدا ہے
بالکل
خدا کا خلیف انی جاعلک کا للناس اماما یعنی اس روح کو خدا نے خلیفہ بنایا ہے اس قائم اس دنیا پہ پھر عرض خلیفہ کہ اس روح کو جو ہے نہ جسم کو کیونکہ انسان کی جس روح سے مخاطب ہو رہا ہے خدا کیونکہ انسان کی حقیقت روح ہے.
بالکل
اب بات یہ ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کی حقیقت روح ہے اور انسان جب اس تکامل کے راستے طے کرنے کے لیے دنیا میں آتا ہے تو روح اس کی ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہے. اب اگر وہ خداوند متعال سے قربت اختیار کرنا چاہتا ہے تزکیہ حاصل کرنا چاہتا ہے تعلق حاصل کرنا چاہتا ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ خداوند متعال لامحدود ہے.
بالکل
ایک محدود کا اور ایک لامحدود کا ایک غنی کا ایک فقیر کا کیا سنخیت ہے؟ کوئی سنخیت نہیں ہے. اسی لیے یہاں پر بات آتی ہے وسیلے کی یہاں پر بات آتی ہے حجت کی یہاں پر بات آتی ہے
جو دونوں کی طرف جو ہے وہ واسطے کا کردار ادا کرے کہ لامحدود سے لے اور محدود تک
پہنچا دے. انسان کامل کا مفہوم یہاں آتا ہے کہ ایک ایسا پرفیکٹ انسان امام کی صورت میں ہر زمانے میں موجود ہو کہ جو خدا کی نشانی ہو بندوں میں ایک طرف سے وہ لامحدود سے سنخیت حاصل رکھتا ہو ایک دوسری طرف سے وہ بدنوں سے سنخیت حاصل رکھتا ہو. میں یہاں ایک بڑی بہت سادی سی مثال دینا چاہوں گا انشاءاللہ کہ یہ بحث بہت آسانی سے حل ہو جائے گی. ہمارے ہاں پتہ ہے آپ کو اکثر ہمارے معاشروں میں بجلی کا مسئلہ رہتا ہے. ہمارے لوگ بڑے جو ہیں وہ الحمدللہ سنا ہے آج کل سکون میں آ گئے لوگ تو ہمارے اکثر جو ہے وہ ہمارے علاقوں میں تو یہی ہوتا تھا ٹرانسفارمر خراب ہو جاتے تھے اور ہمیں ٹرانسفارمر کا بہت اچھا پتہ ہے کسی کا کچھ پتہ نہ. ٹرانسفارمر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کرنٹ آ رہا ہوتا ہے کہاں سے
بجلی گھر سے
بجلی گھر سے جو کرنٹ آ رہا ہوتا ہے वो करंट बहुत हाई के लेवल करंट होता है, वो अगर आपके घरों में आ जाएगा तो आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक अपलायंसेस जल जाएंगे। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, उस करंट को हाई लेवल से लो लेवल की कैपेसिटी पर लेके आना और आपकी जरूरत के मुताबिक आपको करंट देना।
बिल्कुल
यही वो मफहूम है कि जो इंसान कामिल
बिल्कुल ऐसे ही है, इंसान ये कह सकते। इसी वजह से आप देखें कि जो ताबीर वजूद में आई हमारे उराफा के तवसुत से कहा गया और रिवायात के अंदर भी ज़ियारत जामिया कबीरा के अंदर जो है वो पाया जाता है कि वास्ता फैज़ है।
जी जी जी,
कि फैज खुदा से डायरेक्ट मखलूक ले ही नहीं सकती,
नहीं, नहीं।
कि जब तक के दरमियान में इंसान कामिल का वास्ता ना आए।
बिल्कुल,
तो वो तरीकाकार यही आ वाली मिसाल है। लेकिन मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा नाजरीन की कि मिसाल जो होती है वो एक जहत से करीब करने के लिए होती है,
जी, जी।
और हमने फकत उसकी वो जहत को लेना होता है। ऐसा नहीं है कि हम नाउज़ु बिल्लाह इंसान कामिल को ट्रांसफार्मर के साथ जो है वो तशबीह दे रहे हैं, नाउज़ु बिल्लाह। फकत ये कि ज़हन उस अकली मफहूम को समझने के काबिल हो जाए, हिस्सी मिसालों का सहारा लेते हैं।
जैसे कुरान ने बहुत
जी जी बहुत
आसान मिसालें हमें दी हैं जन्नत के आला तरीन मफहूम को समझाने के लिए, तो ये मिसालें भी आए खुदा की निशानियां हमारे दरमियान। तो बात क्या है कि इंसान कामिल जो है उसका हर जमाने में होना जरूरी है, ताकि नाकिस इंसान जो जिब्राइल उसके सफर की मुद्दत खत्म हो जाती है एक जगह जाके, तो फिर इंसान उस मराइल को जो नाकिस इंसान है उस मसाइल को कैसे तय कर सकता है। तो वहां पर इंसान कामिल इसलिए भेजा गया कि इंसान की रहनुमाई तरबियत के लिए इंसान कामिल को भेजा गया। अब आप देखते हैं कि ये जो तरबियत का सफर है इंसान के वो कब से शुरू हो जाता है, औज कब पकड़ता है, रजब में, शाबान में और रमजान में। ये तीन महीने इंसान की तरबियती सफर के औज के, और हम देखते हैं कि माह रजब से ही मौलाना साहब मेरी तायद करेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आइम मासूम अलैहिस्सलाम की ज्यारतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहली रजब की रात इमाम हुसैन की ज्यारत, 15 रजब की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज्यारत, पहली शाबान की रात इमाम हुसैन, 15 शाबान की रात, पहली रमजान की रात इमाम हुसैन, 15 रमजान की रात इमाम हुसैन, शब कदर इमाम हुसैन, यानी विलायत से खास ताल्लुक। और वो जो तौकीए शरीफ है जो माह रजब की दुआ में आई है कि जिसमें बड़े बुलंदों बाला मतालिब आए कि ला फरका बैना का व बैनहुम इल्ला अन्नहु, उसमें विलायत से खास राबता इंसान का जोड़ा जा रहा है। क्यों, उन्हें समझाया जा रहा है कि विलायत के बगैर तुम्हारा रूहानी इर्तिका जो है वो नामुमकिन है।
ऐसे ही बिल्कुल।
और जब ये ज़ियाफ़तुल्लाह है माह रमजान, खुदा ने ज़ियाफ़त दी है मोमिनीन को, हम जैसे नाकिस मोमिनीन को, हमने जब बात डिसाइड कर ली एक नाकिस का एक लामहदूद से कोई सिनखियत नहीं है, तो ये ज़ियाफ़त में जब हम जा रहे हैं तो मेजबान कौन है,
खुदा
मेजबान है। लेकिन खुदा किस के जरिए, जमाने के इमाम के जरिए, इंसान कामिल मेजबान है। तो ये माह रमजान माह खुदा भी है, माह विलायत भी है। अगर खुदा मेजबान है तो खुदा का नुमाइंदा भी उतना ही मेजबान है जितना खुदा मेजबान है।
चूंकि फैज उसी के जरिए,
फैज उसी के जरिए आ रहा है
तो पहुंच नहीं सकता।
मुझे नहीं मालूम प्रोग्राम में कितनी गुंजाइश है, बस मैं ज़ियारत जामे कबीरा से ये रूह और जिस्म के हवाले से कुछ अल्फाज हैं जो बहुत अच्छे हैं। अम्मी व नफ्सी व अहली व माली, ये तो खैर मेरा माँ बाप हर कुछ कुर्बान हो मासूमीन के ऊपर, विलायत के ऊपर। ज़िक्रो कुम फिज़ाकिरीन, यानी इन मासूमीन का जिक्र जो है हर जिक्र करने वाले की ज़बान पे। और वह अस्मा कुम फिल अस्मा, इनके अस्मा जो है वो ज़ाहिर बातें के अस्माओं में नजर आते हैं। वह अजसादु कुम फिल अजसाद, यहाँ जो है अजसाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बहुत ज़रीफ नुक्ता है कि जिस्म जो है वो किसी का भी हो सकता है, गैर इंसान को भी जिस्म कहते हैं, लेकिन जसद सिर्फ इंसान की खसूसियात में से बशर से मुतालिक है। कि अजसादु कुम फिल अजसाद यानी मासूमीन की तीनत की जो बात की है वो हमारी तीनत के अंदर उनकी विलायत जो है वो कूट कूट के भरी हुई है। अरवाह हुकुम फिल अरवाह, यही इशारा है उसकी तरफ भी कि हम हमारा जो कुछ भी है वो मुत्तसिल है उन मासूमीन के साथ। हमें भूलना नहीं चाहिए इन चीजों को कि हमारा जिस्म हो या हमारा रूह, जब तक हमारे वली से हम उसका ताल्लुक नहीं होगा हम भरपूर तरीके से इस्तफादा नहीं।
बहुत शुक्रिया आगा साहब, बहुत अहम गुफ्तगू जो आपने फरमाई है। जैसा कि आज किया था कि तफसीली गुफ्तगू है, लेकिन मुख्तसर तौर पे तो कुछ कंसेप्ट दे दिया है नाज़रीन के लिए कि वो अगर इस पर मज़ीद जो है वो तहकीक करना चाहते हैं तो इन्हीं बातों के तनाजुर में वो आगे बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, हमारे इस सेशन का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचा। अभी आपके सामने एक क्लिप नशर किया जाएगा जिसका उन्वान है दिल का सुकून। उसको मुलाहजा कीजिए, जैसे ही वो क्लिप ख़त्म होता है एक नए अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سکونت دل یکی از اون نعمت‌های بزرگ خداست. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. سکینه یعنی آرامش. این آرامش همون چیزیست که اولیاء خدا داشتند در سختی ها، در مشکلات فراوان روحشون آرامش داشته است، تلاطم نداشته است. این سکینه خیلی چیز مهمی است. در زندگی امام که نگاه میکنید، این ارتباط با خدا و اتصال با خدا در او یک سکینه و آرامشی به وجود می آورد. اونجایی که دیگران وحشت زده می شدند، او آرام بود.
محبت فرمون با بگیم چه احساس می کنید از برگشت به ایران؟
در وصیت‌نامه خود هم خطاب به مردم ایران، بلکه ملت‌های مسلمان، میگوید با دلی آرام و قلبی مطمئن از مردم خداحافظی می‌کند. آرامش دل به معنی بیخیالی نیست، به معنی بی‌دغدغه‌ای نیست، به معنای این است که دل تلاطم نداره. حج هم همینجور است، از دو جهت. حج هم از جهت ذکر و توجهی که در حج وجود دارد، هم از این جهت که ذکر الهی است که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. این به طور طبیعی یک آرامشی در روح انسان به وجود میاد، اون تلاطم ها از بین میره. وقتی انسان میره حج، اونجا میبینه این جمعیت مسلمان ها را از همه اقطار عالم آمدن، احساس میکنه که تنها نیست. این احساس عدم تنهایی یک آرامشی به قلب انسان میده. همه در کنار هم، رنگ‌های مختلف، پوست‌های مختلف، ملیت‌های مختلف، شناسنامه‌های مختلف، مذاهب مختلف، سلیقه های مختلف، همه در کنار هم، مثل هم. جمع میشن اونجا، همه دور خانه خدا طواف میکنن، همه یک عمل رو انجام میدن. این یک آرامشی به انسان میبخشه.
اینجا مرکز مقاومت هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ناظرین، هم دوباره آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اہم ترین ایک موضوع آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ سیکولرزم کا نام ہے اس کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ انتہائی اہم بحث ہے ہمارے تمام معاشروں کے اندر، اس کے متعلق بہت سارے سوالات پائے جاتے ہیں. ہم اس پر ایک پہلے پروگرام کر چکے ہیں اور اسی پروگرام کو ہم تسلسل دے رہے ہیں، اور اس بحث کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں انہی شخصیات کو ہم نے دعوت دی ہے کہ جنہوں نے یہ پروگرام شروع کیا تھا. ہمارے ساتھ حاضر ہیں سید عباس حسینی صاحب، اور اسی طریقے سے آغا حسن رضا نقوی صاحب کے خوش آمدید کہتے ہیں کہ دوبارہ تشریف لائے اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے. آغا عباس، بحث ہماری یہاں تک پہنچی تھی پچھلے پروگرام میں کہ سیکولرزم کی اگر ہم ابتدا دیکھیں تو وہ ایک تحریف شدہ دین کے خلاف ایک تحریک آپ لے لیں، اور اسی طریقے سے جو مبانی بنائے گئے، جو اساس و بنیاد بنائی گئی سیکولرزم جس کے اوپر کھڑا ہے، اس کے اوپر بھی مختصر سی ہماری گفتگو ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مبانی بھی سست ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں. تو لہٰذا سیکولرزم جو ہے اسلام کی نگاہ میں وہ ضعیف ہے. لیکن اسی سوال کو میں ایک اور انداز میں پیش کروں گا تاکہ مطلب جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جائے کہ آیا اسلام اور سیکولرزم ان دونوں کے اندر سازگاری اور ان کا آپس میں جمع ہو جانا کسی بھی صورت میں ممکن ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ نے جو سوال پوچھا ایک بہترین سوال ہے، اور ایسا سوال ہے جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہا بھی جاتا ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے کہ ہم ایک طرف سے سیکولرزم کو بھی مان لیں اور ایک طرف سے دین کو بھی مان لیں، یعنی ہم مسلمان بھی ہیں اور سیکولر بھی ہیں، ان دونوں کو ہم آپس میں جمع کرتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بعض دفعہ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے، دیکھیں کہ دین کا جو مخالف ایک نظریہ ہے، ایک تحریک ہے، وہ ایتھیزم کا ہے. جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ دین کے مخالف ہوتے ہیں، جو سیکولر ہوتا ہے وہ دین کا مخالف نہیں ہوتا. اس طرح سے اس مدعا کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم دقت کریں، خود جو سیکولرزم کا اپنا جو نظام ہے، اس کے جو مبانی اور اصول ہیں جس طرح سے آپ نے اشارہ فرمایا، ان میں دقت کریں، ان میں غور کریں، تو ہمیں یہ بات بالکل واضح انداز میں سمجھ آ جاتی ہے کہ ان دونوں کا آپس میں جمع کرنا ممکن نہیں ہے. ان دونوں کو آپس میں آپ کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے. اس حوالے سے مثلا جو خود اس کی سیکولرزم کی جو تعریف، اس کی ڈیفینیشن جو ہم نے مختلف ڈکشنریز سے کی، اور جو خود اس نظریے کو ماننے والے، اس کے جو بڑے بڑے نام ہیں، وہ جو نظریہ پیش کرتے ہیں، جس انداز میں پیش کرتے ہیں، اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ دین کو اپنے تمام اجتماعی پہلوؤں سے کاٹا جاتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ دین صرف ایک فردی مظہر بن کے رہ جاتا ہے. تو یہ گویا ایسا ہی ہے کہ آپ دین کے بعض نظریات اور دین کے بعض مفاہیم اور دین کے بعض اصولوں کو قبول کریں، اور بعض ایک بڑے حصے کو دین کے چھوڑ دیں. تو یہ ایسا ہی ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض. بعض جو ہمیں پسند ہیں ان پہ ہم عمل کریں گے، جو فردی پہلو ہے، لیکن بعض جو ہمیں پسند نہیں ہیں یا جو اجتماعی پہلو ہے ان کو ہم چھوڑ دیں گے. یہ تو ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کو ایک گویا ایک نیا اسلام، ایک نیا دین بنانا ہوگا کہ جس میں صرف فردی نظریات موجود ہوں،
اجتماعی اور معاشرتی نہ ہو،
اس میں کوئی پہلو ایسا نہ ہو، اور یہ ممکن نہیں.
جی بالکل. ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے اندر جو ہے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ احکام کی جو ہے وہ معاشرتی احکام ہیں، اور اجتماعی و سماجی جو ہے وہ احکامات رکھتے ہیں.
اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے پیچھے بات کی کہ دین کے جو مبانی اور اصول ہیں، اور سیکولرزم کے جو مبانی اور اصول ہیں، ان کو اگر آپس میں ہم مقایسہ کریں، کمپیریٹیولی آپس میں ہم دیکھ لیں، تو ان کا بہت آپس میں کنٹرڈکشن ہے، تضاد ہے، یہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. اب سب کی طرف ہم نہیں جا سکتے. بطور مثال دین کہتا ہے کہ اس پوری کائنات کا جو محور ہے وہ خدا ہے، خدا محوری کا نظریہ بیان کرتا ہے، جبکہ اس سیکولرزم کا جو ایک نظریہ ہے اس کے اندر خود انسان محور بن جاتا ہے. کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کا جو محور ہے، معیار ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، وہ انسان ہے. تو یہ دیکھیں خود
اور انسان بھی انسان مادی ہے.
ہاں انسان کا بھی ایک خاص جنبہ، ایک خاص پہلو انہوں نے مد نظر رکھا، وہ یہی بدن، وہ یہی جسم، وہ جو روح ہے، وہ والا جو پہلو ہے اس کو ختم نے فراموش کر دیا. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اسی طرح سے مثلا عقل محوری یا بہت زیادہ حد تک وہ آزادی ایسی آزادی جو بے ہنگم ہے, جس کے کوئی خاص قاعدہ قانون نہیں ہے, مطلق آزادی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ کچھ ایسے اصول ہیں کہ جن کے ساتھ دین کی ناسازگاری, دین بھی انسان کو آزادی دیتا ہے لیکن ایک خاص دائرے کے اندر جو خود دین نے معین کیا.
بالکل, اور دین نے معین بھی اس اعتبار سے کیا, جیسے ہم پچھلے پروگرام میں بھی یہ بحث کر رہے تھے آکے, کہ اگر دین کسی چیز سے روک رہا ہے تو وہ انسان ہی کی مصلحت میں ہے.
بالکل اسی طرح سے,
ایسا نہیں ہے کہ دین جو ہے وہ جان بوجھ کے ناؤز بلّہ جو ہے وہ انسان کو فقط محدود کرنے کی خاطر جو ہے وہ بعض احکامات نازل کر رہا ہے, اس کو منع کر رہا ہے, نہ ایسا نہیں ہے. جیسے بشر میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک ادارہ بن جاتا ہے, کوئی ایسا حکومت خود بخود جو ہے بنا دیتے ہیں کس کا فائدہ ہو یا نہ ہو.
جیسے آپ بچے کو روک رہے ہیں.
جی 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 بالکل بالکل, ایسے ہی ایسے ایسے ایسے, یعنی اس کو غلط ہوگا اگر ہم کہیں کہ دین انسان کو محدود کر رہا ہے.
اب اسی طرح سے مثلا ایک اور چند جہاد سے اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ دین میں اور سیکولرزم میں آپس میں کیا فرق ہے, مثلا دین یہ کہتا ہے کہ حاکمیت کا اور حکومت کا جو حق ہے وہ صرف خدا کے پاس ہے. کیوں؟ اس کی بھی اگر آپ مزید پیچھے چلے جائیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا یہ کہنا ہے کہ یہ پوری کائنات خدا کی ملک ہے, خدا کی ملکیت ہے, اور جو چیز جس کی ملکیت میں ہو اسی کو حق تصرف حاصل ہے. لہٰذا جب یہ پوری کائنات خدا کی ملک ہے, خدا کی ملکیت ہے, تو خدا کو یہ حق حاصل کہ وہ حکومت کرے, یا وہ خاص بندے کہ جن کو خدا نے خود معین کیا ہو یا جن کو خدا بند متعال کی طرف سے اجازت ملی ہو, وہی لوگ حکومت کر سکتے ہیں. اسی طرح سے مثلا ہم جب دین میں دیکھتے ہیں کہ دین نے حاکم کے لیے وہ جو آپ کے اوپر حکومت کریں, گورن کریں آپ کے ملک کو, آپ کے علاقے کو, تو اس کے لیے بھی خاص شرائط بتائی ہیں. مثلا کہا کہ حاکم میں یہ شرائط ہونی چاہیے. جبکہ سیکولرزم مثلا میں جو حاکم کی شرائط بیان کی جاتی ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے جو دین کے اندر ہے.
بالکل ایسے ہی ہے.
مثلا ایک شرط جو دین نے ہمیشہ کے لیے بیان کی وہ عدالت کی شرط ہے.
بالکل.
تو سیکولرزم میں یہ کہاں پر ہے کہ حاکم کو عادل ہونا چاہیے. بالکل.
سامنے جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گھپلے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر اسی کو پھر دوبارہ حاکم اپنا مان رہے ہوتے ہیں.
اور اس کی واضح مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ اسے سیکولرزم اور جو جمہوریت کے اندر ٹرمپ جیسا قمارباز بھی آ کے حاکم بن جاتا ہے اور قبول بھی کرتے ہیں اور خوشی بھی کا اظہار بھی کرتے ہیں, تالیاں بھی بجاتے, کوئی بات نہیں. قمارباز ہو جو بھی ہو اور اس کے اپنے ذاتی کاروبار جس قسم کے جس انداز کے بھی ہو, لیکن وہ حاکم بن سکتا ہے. لیکن اگر دینی معیار حاکم ہوں گے تو اس جیسا بندہ کبھی بھی,
یعنی اپنے اوپر بھی عدالت اس نے حاکم کی ہو اور پھر معاشرے میں آ کر بھی عدالت کو اجرا کرے
اور کسی کے اوپر وہ ظلم نہ کریں, اور خود گناہوں کے حوالے سے, جو مانوی حوالے سے, اخلاقی حوالے سے, اس میں اتنے اقدار پائے جائیں. حتیٰ آپ کو پتہ ہے کہ جو جدید ترین نظریات ہیں خود ولایت فقیہ کے حوالے سے, کہ اگر ولایت فقیہ اگر اس طرح کے خدا نخواستہ اگر اس پہ کوئی گناہ سرزد ہو, خود بخود اس کی حکومت ساقط ہو جاتی ہے, وہ اپنے عہدے سے معزول ہو جاتا ہے,
کسی قسم کا ریفرنڈم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں آگے.
تو یہ دیکھیں آپ سیکولرزم اور دین کو آپس میں کیسے جمع کر سکتے ہیں.
یہ بہرحال دونوں نظاموں کی اگر لیڈرشپ کو خود دیکھ لیں کہ ایک دین لیڈرشپ دے رہا ہے نبی امام کی صورت میں, پھر یہاں آ کے مثلا ولی فقیہ کی صورت میں. تو اگر آپ ان کی زندگیوں کا سٹڈی کریں, مثلا ان کا انفرادی جنبہ, اجتماعی
زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل ایسے ہی ہے معاشرے کو.
بہرحال اب باتیں بہت زیادہ ہیں, وقت میں گنجائش کم ہے. یا مثلا قرآن مجید نے کہا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. سورہ مائدہ کے اندر اس طرح کی تین آیتیں موجود ہیں. یہ تو صرف ایک آیت میں نے کوٹ کی, اس طرح کی دسیوں آیات اور سینکڑوں روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن میں کہا گیا کہ حکم اگر ہے, حکومت اگر ہے, عدالتی نظام اگر آپ کے پاس ہے, اجتماعی سسٹم آپ کے پاس ہے, سیاسی نظام آپ کے پاس ہے, تعلیم و تربیت کا نظام آپ کے پاس ہے, تو وہ ویسا ہونا چاہیے جیسا خدا چاہتا ہے. آیا سیکولرزم آیا ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ بس اس کا مطلب یہ کہ دین اور سیکولرزم کو جمع کرنا ممکن نہیں, کسی بھی صورت ممکن نہیں.
بس آپ کی بات میں چند نکات تھے کہ چونکہ سوال آپ کے ساتھ بھی اسی قسم کا مربوط ہے, میں چاہوں گا کہ ان دو تین نکات کو میں تھوڑا پررنگ کروں کہ اسلام اور سیکولرزم میں کبھی جم نہیں ہو سکتے یہ کبھی, کیونکہ دین جو ہے وہ خدا محور ہے اور سیکولرزم جو ہے وہ انسان محور ہے, اور انسان بھی مادی اپنے جنبے کے ساتھ. دین کے اندر سیکولرزم کے جو قائلین ہیں وہ عقل افراطی کے قائل ہیں, عقل کی محدودیت کے قائل نہیں ہیں, لیکن دین نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ عقل درست ہے, بہت ایک ارزش مند اور ویلیو رکھنے والی چیز ہے, لیکن یہ اپنی ایک حد رکھتی ہے
وہی کے سائے میں.
اسی وجہ سے وہی کو آنا پڑا اور وہی کے سائے میں اس کو تربیت دی آ کر اس نے پھر مزید حقائق جو. لیکن یہ جو ہے یہ عقل افراطی قائل ہیں کہ انسان کی عقل میں اتنی قدرت موجود ہے کہ وہ تمام حقائق کو کشف کر سکتا ہے جو کہ آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے. اور تیسری اہم چیز جو آپ نے بیان کی ہے کہ جو ہمارے اس پروگرام کے ساتھ بھی بہت زیادہ سازگار اور ہم اسی کے اوپر جو ہے اگلی گفتگو اپنا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند متعال چونکہ خالق ہے اور مالک ہے بس حق کے حاکمیت بھی اسی کے پاس ہے اور یہ حاکمیت کا حق وہ جس کو دے گا اس کے لیے ہوگی والا کوئی بھی حق حاکمیت جو ہے وہ نہیں رکھتا. لیکن سیکولرزم کیا ہے وہ کہتا ہے حق حاکمیت جو ہے وہ بشری.
جی ہاں اور مزے کی بات یہ ہے ہم جب یہ کہتے ہیں کسی کو کسی کے اوپر حکومت کا حق حاصل نہیں ہے اس کا مطلب ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ انسان مختار ہے آزاد ہے.
بالکل
کس نے آپ کو حق دیا کہ اگر دوسرے کے اوپر حکومت
کریں. یعنی خدا کے علاوہ کوئی بھی کسی دوسرے انسان پر حق نہیں رکھتا
اسی طرح
چونکہ خدا خالق و مالک ہے لہٰذا وہ حق رکھتا ہے. بعض اوقات وہ تھوڑا سیکولرزم اور اسلام میں سازگاری ایجاد کرنے کے لیے بعض ایسے سادہ سی تعبیریں جو عوام فریبی پر مشتمل ہوتی ہیں لے کر آتے ہیں کہ سیکولرزم تو یہ کہتا ہے ایک دوسرے کو برداشت کرو, سیکولرزم کہتا ہے کہ رواداری رکھو ایک دوسرے کے ساتھ, تو یہ تو اسلام کے ساتھ منافی چیزیں نہیں ہیں, تو پھر کیوں ان کے اندر جو ہے وہ جم نہیں ہو سکتی اور کیوں یہ بات کی جاتی ہے کہ جمع نہیں ہو سکتے آپس میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے انتہائی اہم سوال ہے کیونکہ جو حربہ ہوتا ہے عوام کو دھوکہ دینے کا یا فریب دینے کا وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی نظریے کی ایک دو یا چار خوبیوں کو اتنا اس کو ظاہر کرتے ہیں, اتنا اس کو پررنگ کرتے ہیں, اتنا زیادہ اس کو بیان اور ڈسکس کرتے ہیں کہ عوام یہ سمجھے کہ اگر ہمیں مساوات چاہیے, اگر ہمیں انصاف چاہیے, اگر ہمیں برابری چاہیے, اگر ہم مثلا کسی قسم کی انتہا پسندی اور تشدد سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ سیکولرزم کے دامن میں چلے جانا چاہیے اور وہاں جا کے پناہ لینی چاہیے. سب سے بڑی غلطی یا سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ جب بعض لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں چاہے وہ سیاسی ہوں یا فلسفی ہوں روشن فکر ہوں جو بھی ہوں وہ چند ایسے نکات کو بیان کرتے ہیں کہ جو عام طور پر عوام انہیں سیکولرزم یا اس نظریے کی خوبیاں شمار کرتی ہیں. سب سے پہلی بات جس کی وضاحت ہم کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سیکولرزم کے پاس کوئی ایک نقطہ بھی اچھا اور مثبت نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے, جب بھی انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نظام دیتا ہے ظاہری سی بات ہے کہ اس میں کچھ ایک دو چار کچھ نہ کچھ نکات نسبتاً کچھ نسبت مثبت نکات ضرور موجود ہوتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ سیکولرزم نے جو ہے وہ رواداری دی ہے, تشدد اور انتہا پسندی اور ان چیزوں کو سیکولرزم ختم کرتا ہے معاشرے سے, اس کو ہم دو طرح سے تحلیل کر سکتے ہیں. اگر آپ عملی جنبے سے لیں, عوام تو سب سے زیادہ اس چیز کو دیکھتی ہے, اور اگر کوئی نظام کسی چیز کا دعویٰ بھی کر رہا ہے تو وہ اسے گراؤنڈ پہ دکھائے, اسے ہمیں دکھائے کہ وہ واقعی یہ چیز کر رہا ہے. تو آپ امریکہ سے لے کر یورپ سے لے کر انڈیا تک یا مشرق وسطی میں موجود مثلا اسرائیلی یا دوسرے لوگ جو ان کے پشت پناہ میں ہیں وہاں تک آپ دیکھیں کہ کہاں پر رواداری اور کہاں مساوات ہے, کہاں مثلا ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ نعرہ اس حکومت کا کیا ہے, سیکولرزم ہے. اگر سیکولرزم کا نعرہ ہے اور مراد یہ ہے کہ ہر کسی کا اپنا مذہب ہے اور مذہب جو بھی ہو ہمارے نزدیک وہ برابر ہیں, ہم نے انہیں شہری حقوق دینے تحفظ دینے ہیں, تو آپ بتائیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا کشمیر میں کیا کیا جاتا ہے یا وہاں کا طبقاتی نظام کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے.
اس کے علاوہ دیکھ لیں سعودی یمن کے ساتھ کیا کر رہا ہے, وہ بادشاہیت کی اگر حکومت ہے تو اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کیا کر رہا ہے. سیکولرزم کے بابے ہیں یہ, اپنے آپ کو سیکولر.
یعنی خود امریکہ میں جیسے ہماری پچھلی گفتگو میں گزرا کہ کسی دینی معاشرے میں تو کرونا میں اسلحہ نہیں خریدا گیا, آپ کے سیکولر معاشرے میں اسلحہ خریدا گیا ہے یا دوسرے ممالک کی جا کے آزادی اور خود مختاری میں جا کے دخل اندازی کرنا, وہاں پر حملے کرنا.
امریکہ کتنے ہزار کلومیٹر دور ہے عراق کے اندر, آگے بیٹھ کے اس کی خود مختاری کو ختم کر رہا ہے, آ کر شام کے اندر اس نے خود مختاری ان کی ختم کر دی. اور اگر عراق میں دیکھ لیں آپ کہ خود مختاری کی طرف جا رہے ہیں مختلف بہانوں سے رہنے کا, نئے نئے حربے جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں دیکھ لیں آپ داعش کے دوبارہ جو ہے وہ گنڈے جو ہے وہ اکٹھے کر کے لے آئے دوبارہ. اور
یعنی یہ آپ کی سیکولرزم ہے کہ آپ خود سیریا کو اپنا فیصلہ نہیں کرنے دے رہے, آپ عراق کو اپنی قسمت کا فیصلہ نہیں کرنے دے رہے, آپ افغانستان کو اپنا فیصلہ خود نہیں کرنے دے رہے, آپ آ کے دخل اندازی کر رہے ہیں, یہ آپ آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں. یا مثلا ایران جیسے ایک ملک پہ آپ اقتصادی پابندیاں لگاتے ہیں, اور اس بیماری میں جب ہر انسان جو ہے وہ اس کا دل نرم ہو چکا ہے, آپ دوائیاں خریدنے پر بھی پابندی لگاتے ہیں. یہ ایک عملی ہے, اگر ایک انسان اس کو تحلیل کرے اور غور کرے کہ
ایک تھیوریٹیکل ہے کہ آپ کے الفاظ بڑے اچھے ہیں, تھیوری بڑی اچھی ہے, نعرے بہت اچھے ہیں, لیکن جب عمل میں ہم آتے ہیں ہمیں ایک بھی ایسا نقطہ نہیں ملتا کہ جس میں ہم کہیں کہ آپ نے اپنے وہ نقطے اور شعار جو ہیں وہ عملی کیے.
آپ معاشرے کو دیکھ رہے ہیں, یہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, بلکہ اس کا برعکس نظر آ رہا ہے. آپ اگر آپ چلے جائیں نظریاتی اور تھیوریکل بحث میں چلے جائیں, آپ کے وہ جو تھیوری دے رہے ہیں مساوات کی اور آزادی کی, اس کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے؟ تو اس میں ہم یہ عرض کریں گے کہ درست ہے, آپ اگر کہتے ہیں کہ آزادی اپنے مذہب پر عمل کرنے میں, اور اگر انتہا پسندی اور تشدد نہ ہو, کوئی مذہب کے نام پر کسی دوسرے کو قتل نہ کرے, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا سیکولرزم کے پاس اس کے کچھ ضوابط ہیں, کوئی حدود ہیں؟ کیا وہ اس طرح سے دقیق بیان کر سکا ہے جس طرح سے اسلام نے بیان کیا ہے مساوات کو, جس طرح سے اسلام نے آزادی اظہار کو بیان کیا ہے وہ بیان کر سکا ہے, جس طرح سے اسلام نے اقلیتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے؟ شاید ہم نے پیچھے بھی اشارہ کیا تھا کہ رسول گرامی اسلام کی ریاست سے لے کر آج ولی فقیہ کی حکومت تک آپ دیکھ لیجئے کہ ولی فقیہ جو ہے وہ عیسائی شہدا کے گھر میں بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے والدین کو بھی وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے,
شہدا کی مراعات دی جاتی ہیں, باقی شہدا کو مل رہے ہیں,
جی ہاں, جو دوسرے شہدا کے لیے وہ ان شہدا کے لیے. یعنی ایک آپ دیکھیے کہ وہاں پر اگر مساوات یا آزادی کی بات کی جاتی ہے تو وہ ایک نعرہ ہے, خود اس نعرے کے اندر بھی آپ اگر رہ کر سوچیں, لیکن جو اسلام میں بات کی جاتی ہے ایک منظم, ایک مفصل اور منظم اور ایک انتہائی دقیق آزادی کی تعریف بھی کی جاتی ہے. اگر آپ آزادی سے مراد, جیسا کہ سید بھی فرما رہے تھے کہ آزادی سے مراد بعض لوگ یہ لیتے ہیں کہ مطلق آزادی ہے, تو وہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے, وہ تو لبرلزم بھی نہیں دے رہا, وہ تو سیکولرزم بھی نہیں دے رہا.
نعرہ لگاتے ضرور ہیں آزادی مطلق,
آپ ہولوکاسٹ
پہ بات نہیں کرنے دیتے,
لیکن آپ جو ہے
حاج قاسم کی شہادت پہ کیا کچھ,
جی ہاں, آپ صدائے احتجاج میڈیا پہ بھی بلند نہیں کرنے دیتے,
فیس بک کے پیجز اڑا دیے گئے, یوٹیوب چینل جو ہے وہ ختم کر دیے گئے, اسی آزادی, یہی لوگ سب سے زیادہ آزادی کے نعرے لگا رہے تھے.
یعنی میں خلاصہ کروں, سب سے اہم جو غلطی ہے سیکولرزم کی یا دوسرے انسانی نظاموں کی, وہ یہ ہے کہ وہ جب انسان کو ایک جہت سے دیکھیں گے, اس کی صرف مادی جہت سے, تو وہ آزادی کی تعریف بھی اسی طرح سے کریں گے, وہ مساوات کی تفسیر بھی اسی طرح سے کریں گے, وہ تشدد کی تعریف, وہ ممکن ہے جہاد کو پھر دہشت گردی کہیں, وہ ممکن ہے شہادت کو پھر جو ہے وہ پاگل پن کہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس الہی اقدار نہیں ہے, ان کے پاس معیار انسان اور مادی انسان ہے. لیکن اسلام جو ہے ایک اوپر, ایک ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے انسان کو. وہ جو اساتذہ بعض جگہوں پہ مثالیں دیتے ہیں کہ وہ شخص جو کھڑکی سے دیکھ رہا ہے کہ ٹرین گزر رہی ہے, اس شخص کی طرح نہیں ہے جو مثلا دسویں منزل کی چھت سے ٹرین کو دیکھ رہا ہے, وہ اس کے ماضی, حال, مستقبل اور اس کے تمام جوانب کو. اگر خداوند متعال کوئی نظام دے رہا ہے,
خالق ہے,
جو خود خالق ہے, اور اس کے سامنے یہ انسان کھلی ہوئی کتاب ہے, وہ سب کچھ سمجھتا ہے اس انسان کو, تو وہ جب تمام جہاد کو دیکھ کے نظام
وہ درست دے گا, تو وہ سب سے زیادہ دقیق,
وہ درست اور مفصل اور دقیق وہ. لہذا اگر آپ کو مساوات اور آزادی بھی چاہیے, اگر آپ کو اس تشدد اور دہشت گردی کا خاتمہ بھی کرنا ہے, تو وہ بھی اسلام کے پاس موجود ہے. اس کے خاتمے کے لیے, ان چیزوں کے لیے بھی آپ کو اسلام کے دامن میں,
ابھی آپ دیکھ لیں, چونکہ وقت پر پروگرام کا ختم ہو گیا, میں ایک بات کر کے اگلے آخری سوال تک جاتے ہیں تاکہ پروگرام ہمارا محدود نہ رہے. مثلا یہ دہشت گردی کا خاتمہ آپ دیکھ لیں, خود کہتے ہیں جی اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے جو سب سے بڑے عوامل ہیں خود انہی کی طرف سے ہیں.
جی
یعنی اگر یہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنا چھوڑ دیں,
جی جی,
تو یہ ولایت فقیہ کا نظام ایک ایسا نظام آ گیا ہے کہ چند ہی مہینوں میں یہ دہشت گردی کا نظام ختم ہو سکتا ہے.
دہشت گردوں کے پاس جو اسلحہ ہے سب کو پتہ ہے
کہاں سے آتا ہے,
ان کے پاس جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں سب کو پتہ ہے کہاں سے آتی ہیں,
مال کہاں سے اتنا آ رہا ہے ان کے پاس, تو ہے ہی نہیں,
وہ جو تیل چراتے ہیں کس مارکیٹ میں جاتے ہیں سب کو پتہ ہے.
بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ آگے دہشت گردی اور اسلام کے اوپر تہمت لگاتے ہیں. سب سے بڑی تہمت آپ کے اوپر ہے کہ دہشت گردی جو مسلمانوں کے ذریعے آپ کر رہے ہیں, نہ کہ اسلام جو ہے وہ ان گمراہ مسلمانوں کے ذریعے ان کی پشت پناہی بھی تو یہی لوگ کر رہے ہیں جو سیکولرزم کا دعویٰ کر رہے ہیں.
بالکل مختصر کہوں گا کہ سب سے بڑا مغالطہ جب اسلام اور سیکولرزم میں بعض روشن فکر کرتے ہیں, آپ اسلام کی غلط تفسیریں نہ پیش کریں. آپ ایک دفعہ آئیں مکتب اہل بیت سے آپ مقایسہ کریں, آپ نظریہ امامت اور ولایت فقیہ سے ایک دفعہ مقایسہ کر کے دیکھیں, پھر آپ دیکھیں کہ آپ
اور خود ولایت فقیہ کو خود اصلی کتابوں سے مطالعہ کر کے دیکھیں, پھر
آپ اگر جو ہے وہ داعشی اسلام کو لائیں گے تو پھر تو آپ ضرور لوگوں کو ڈرائیں گے اسلام سے,
اور داعش بھی خود تخلیق کرتے ہیں تاکہ اسلام سے دور کر سکیں. اگر یہ صحیح اسلام کی طرف دعوت دینی تھی تو دیں دعوت, ولایت فقیہ جیسی حکومت قائم ہے انشاءاللہ. اگر بہت مختصر, یعنی وقت تو ختم ہو گیا لیکن چاہ رہے ہیں کہ یہ بحث جو ہے وہ ناقص نہ رہ جائے, اس سوال کو ہم ختم کرتے ہیں کہ اہم ترین سوال ہے, ہماری بحث بھی یہاں تک پہنچ گئی کہ اسلام, ہم نے کہا کہ یہ اجتماعی معاشرتی و سماجی مسائل رکھتا ہے, تو آیا اسلام نے کوئی یہ سسٹم اس معاشرتی جو ہے متعارف بھی کروایا ہے؟ اس کی طرف مختصر روشنی ڈال دیں تاکہ بحث ختم ہو جائے ہماری.
جی ہاں, جب ہم یہ کہتے ہیں جس طرح سے پہلے ہماری بحثوں میں بات واضح ہو چکی ہے کہ اسلام جو نظام دیتا ہے وہ اس ذات کی طرف سے ہے جو علم مطلق رکھتا ہے, جو قدرت مطلق رکھتا ہے, جو خبیر ہے, جو علیم ہے, وہ تمام تر انسان کی ضروریات کو وہ جانتا ہے. لہذا اس ذات کی طرف سے جو سسٹم آئے گا وہ بھی کامل ترین سسٹم ہوگا, وہ بھی سب سے بہترین سسٹم ہوگا. اب یہاں پر عام طور پر ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ دین کی جو آج سے 1400 سال پہلے آیا تھا وہ آج کی ضروریات, جو جدید ضروریات ہیں, ٹیکنالوجیز ہیں, چیزیں بڑھ گئی ہیں, پیچیدہ ہو گئی ہیں چیزیں, تو آج کی ضروریات کو وہ کیسے پورا کر سکتا ہے؟ تو اس کو دیکھیں بالکل, یعنی میں مختصر انداز میں بیان اگر کرنا چاہوں, جب ہم دین کی بات کرتے ہیں, جس طرح سے ہم نے دین کی جب ڈیفینیشن کی تھی, دین کی تعریف کی تھی, وہاں یہ کہا تھا کہ دین کے بنیادی طور پر تین حصے ہم ایک خاص زاویے کے تحت کر سکتے ہیں. مثلا دین بعض عقائد کا مجموعہ ہے اور بعض احکام ہیں اور بعض اخلاق ہیں. تو جو عقائد ہیں ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے دین میں, جو ہاں اسی طرح جو اخلاقی اقدار ہیں, کل کو اگر جھوٹ بولنا برا تھا تو آج بھی اسی طرح سے ہیں. احکام بھی تقریباً اکثر وہی ہیں لیکن بعض دفعہ حالات کے تقاضوں کے مطابق نئے احکام وغیرہ وہ آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے اسلام نے بہت زیادہ گنجائش رکھی ہے, اور اسلام کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے ایک مکمل نظام دیا ہے تو ہماری مراد اس سے یہ نہیں کہ تمام تر جزئیات بیان کی ہیں, وہ کلیات, وہ فارمولاز ہمیں دیے ہیں, وہ کلی قوانین بتائے ہیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تمام تر جزئیات تک جا سکتے ہیں. مثلا اسلام نے کیا کہا, مثلا اسلام نے کہا کہ مثلا اقتصاد کے اندر ربا نہیں ہونا چاہیے, یا کہا لا ضرر ولا ضرار, نہ کسی کو نقصان پہنچائیں اور نہ خود نقصان اٹھائیں. اس طرح کے بعض قوانین,
اس کے اندر سے بہت سارے اصول استخراج ہو سکتے ہیں جو انسان کی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے,
یعنی ہر نئے مسئلے کو وہ اسلام کا نظریہ,
شہید صاحب نے اقتصاد ونا کے اندر جو ہے وہ انہی احکام سے جو ہے وہ ایک نظام استخراج کیا.
اسلام نے کلیات ہمیں دی ہیں, فارمولاز دیے ہیں, ان فارمولاز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک پورا سسٹم ہم نے خود تشکیل دینا ہے, اور اس کے حوالے سے اسلام نے جو کلیات, یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ لوگ اپنے حوالے سے جب ایک سسٹم بناتے ہو تو یہ جو کلی چیزیں ہیں, یہ جو کلیات ہیں, یا یہ جو ریڈ لائنز میں نے معین کیے ہیں, ان سے آپ نے آگے نہیں جانا. باقی بہت سارے جگہوں پر انسان کو آزاد بھی چھوڑا ہے, جس کو منطقۃ الفراغ بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر انسان خود بھی سوچ سکتا ہے. شرط بنیادی یہ ہے کہ دین کے جو اصول ہیں, دین کے جو مبانی ہیں, دین کے جو ریڈ لائنز ہیں, ان کے منافی نہ ہو.
اور پاس تو حدیث کے اندر موجود بھی ہے کہ آلے کیا ہے, حدیث جو ہے ہم اصول بیان کرتے ہیں, آلے جی جی تفریح جو ہے, یعنی اصول ہماری طرف سے اور تفریح آپ نے کرنی ہے, یعنی جزئیات آپ نے طے کرنی ہے.
پھر اگر کوئی یہی سوال سسٹم والا پوچھے تو آج سب سے بڑی مثال دینی حکومت موجود ہے, ان کے پاس سارے سسٹمز موجود ہیں. اقتصادی سسٹم ہے, کس طرح سے ان پابندیوں کے باوجود اقتصادی سسٹم ان کے پاس ہے,
اور جو بعض نقائص موجود بھی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی دینی حکومت کو قائم ہوئے 40 سال گزرے ہیں اور اس طریقے سے کام نہیں ہوا.
سب سے اہم بات جو ہے وہ عوام کا ساتھ, جی جی مرد لوگوں کا ساتھ, اور یہ چیزیں بہت زیادہ.
اور پھر ہمارا یہ بھی نظریہ ہے کہ جو کامل ترین دینی نظام ہے وہ معصوم کے ہاتھوں سے ہی اس نے قائم ہونا ہے, وہ قائم آل محمد علیہ السلام کی جب حکومت قائم ہوگی وہ سب سے کامل ترین نظام ہوگا. ابھی جو نظام ہے ممکن ہے اس میں بہت سارے جہاد سے نقائص ہوں, لیکن بہت سارے جہاد سے بہت بہترین نظام موجودہ حالات کے اندر,
بالکل بہترین نظام ہے. جی ہاں ایسا ہی ہے. یعنی اگر ہم سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو ولایت فقیہ کا نظام ہمیں بہترین نظام نظر آتا ہے, باقی جو نظام بشری موجود ہیں اس سے بہتر انداز میں یہاں چل رہا ہے. اس کی مختلف مثالیں ہم نے پروگرامز کے دوران لی بھی ہیں اور دیکھا بھی جا سکتا ہے یہاں پر آ کے. اور اگر اقتصادی نظام کو بھی لے لیں
پابندیوں کے باوجود
اقتصادی اگر نظام ہم لے لیتے ہیں تو اقتصاد نا کے ذریعے جو پہلا قدم صد رحمت اللہ علیہ نے اٹھایا بہترین قدم ہے اور اس وقت جتنے بھی اقتصاد کے ماہرین ہیں وہ جب بھی اقتصاد نا کا مطالعہ کرتے ہیں تو راہ نجات اس قسم کے اصولوں کو مانتے ہیں. ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ یہ شہید کا پہلا قدم تھا, مزید ورک ہو رہا ہے, ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ یہ نعمت جو ولایت فقیہ کی صورت میں نصیب ہوئی ہے یہ اگر تسلسل اسی طریقے سے چلتا رہا تو دین کے جتنے بھی دعوے ہیں وہ عملیاتی ہوتے نظر آئیں گے ہمارے پاس. آقا بہت شکریہ کہ واقعی دامن میں گنجائش اتنی ہی تھی کہ اس موضوع کو ہم نے بہرحال فہرست وار جو ہے بعض بحثیں کی ہیں کہ انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو دوبارہ اس کے اوپر تفصیل سے ایک ایک جزی مسئلے کے اوپر گفتگو کریں گے. ناظرین ہمارے اس سیشن کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. ابھی آپ کے سامنے ایک کلپ نشر کیا جائے گا جس میں امام زمانہ ہم سے غافل نہیں ہیں, امام خمینی کی زبان سے مطالب بیان ہوں گے, ان کو آپ سنیے, ملاحظہ کیجئے. جیسے ہی وہ کلپ ختم ہوتا ہے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تمام ذرات کارهای ما تحت نظر خدای تبارک و تعالی است و نامی اعمال ما به حسب روایات عرضه می شد به امام وقت, امام زمان سلام الله علیه. مراقب ما هستند, مراقب روحانیت هستند. چه میکنند اینها امروز که اسلام به دست اونها سپرده شده است و تمام عذرها منقطع شده است؟ نمیتونن بگن نمیتوانستیم, نمیتونن بگن نمیدانستیم, نمیتونن بگن که رژیم شاهین شاهی ما را نمیگذاشت کاری انجام بدیم. همه اینها مرتفع شده است و اسلام به دست شما افتاده است.
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا, اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس سیشن کے اندر فقہی احکام اور مسائل کو کہ جو مبتلا دے ہیں مومنین کے لیے اور مسلمین کے لیے ان کو جواب دیتے ہیں. اور ہمارے ساتھ آج حاضر ہیں سید حسن ارتضی حسن رضوی صاحب اور غلام جعفر صاحب کے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ تشریف لائے اس پروگرام کے اندر. آپ سب آپ سے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا کہ پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک سوال آیا کہ جو اذان کے متعلق تھا کہ معمولاً بعض اوقات جو ہے وہ 10 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے جو ہے وہ اذان شروع کر دی جاتی تھی, ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہوتا تھا, اور ہم جو ہے چونکہ اذان ہو چکی ہوتی تھی یا ہو رہی ہوتی تھی ہم نماز پڑھ لیتے جلدی جلدی, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو وقت نہیں تھا, تو ہم نے نمازیں اتنا عرصہ پڑھیں, تو ان نمازوں کا کیا حکم ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت بھی چاہتے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے بھی, اور دوسرے یہ کہ یہ سوال ایسا تھا جس کا ہمیں خود رہبر معظم سے استفتاء کرنا تھا, یعنی سوال پوچھنا تھا, اور یہ ایسا سوال تھا کہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لحاظ سے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے پلٹیں, ہم اپنے بچپنے کی بات کرتے ہیں کہ جب اذانیں دی جاتی تھیں تو وہ وقت سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے دی جاتی تھیں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ لوگ جو ہے کیونکہ سائرن کے ساتھ ہی اذان کے ساتھ ہی سحری بند کرتے تھے, اس سے پہلے بند نہیں کرتے تھے. تو ہمارے بزرگوں نے شاید یہ راستہ نکالا کہ جی اطمینان حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وقت سے پہلے اذانیں دینی شروع کی, اور ابھی بھی پاکستان میں بعض علاقوں میں یہی صورتحال ہے کہ اذان جو ہے 10 منٹ پہلے دی جاتی ہے. کیلنڈر کے مطابق بھی لکھا جاتا ہے, پاکستان میں چھپتے ہیں 10 منٹ پہلے کا ٹائم دیتے ہیں, وہ سحری ختم ہونے کا اور اسی پہ اذان دے دیتے ہیں. تو بعض لوگ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے یا یہ یقین و اطمینان رکھتے ہوئے کہ یہی ٹائم ہے نماز کا, وہ وہ نمازیں پڑھ لیتے ہیں. اور یہ استفتاء ہم نے رہبر سے کیا ہے, اسکرین پر آپ کو جو ہے وہ ہمارے کنٹرول روم سے دکھایا جائے گا وہ فتویٰ جو ہم نے ابھی پرسوں ہی کیا ہے, اس کا ہم ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ اگر نماز گزار نماز کا وقت داخل ہونے پر یقین کر کے نماز پڑھے یا اس کے پاس کوئی معتبر دلیل ہو کہ جس کی بنا پر وہ نماز پڑھ لے, یعنی دو عادل گواہ ہوں یا ایسے شہرت مل جائے کہ سب لوگ ہی کہتے ہیں کہ جی اذان ہو جائے, یعنی یقین ہو جائے اسے, اور اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے وہ مکمل نماز جو ہے نماز کے وقت سے پہلے پڑھ لے, یعنی ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا اور وہ وقت سے پہلے پڑھ لے, تو وہ نماز باطل ہے اور تمام نمازیں جو ایسے پڑھی گئی ہیں ان سب کا اعادہ کرنا ہوگا. یہ امپورٹنٹ چیز. لیکن دوسرا پہلو بھی ہے کہ نماز تو شروع کر دی وقت سے پہلے, لیکن جب نماز کا وقت داخل ہوا تو ہم ایک رکعت یا دو رکعت اس میں پڑھ رہے تھے,
یعنی پہلی رکعت پڑھ لی تھی, دوسری رکعت میں وارد ہوئے تو وقت ہو گیا نماز
جی وقت
کا.
یا دوسری رکعت
فجر کا چونکہ سوال ہے,
دوسری رکعت میں جو ہے وہ داخل ہو گئی یا ہم کچھ حصہ پڑھ رہے تھے, حتیٰ یہ بھی نہیں ہے کہ دوسری رکعت, ہو سکتے ہیں ہم جو ہے تشہد پڑھ رہے تھے, ہو سکتے ہیں سلام پڑھ رہے تھے, یعنی تھوڑا سا بھی اگر نماز کا حصہ وقت کے اندر داخل ہو کے ہم نے پڑھ لیا تو نماز ٹھیک ہے اور دوبارہ سے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جن برادر نے یہ سوال کیا تھا ان کے لیے واضح ہو جانا چاہیے کہ اس کیفیت کے ساتھ جو دو حصوں میں ہم نے بیان کی اس وقت پہ عمل کر سکتے.
بس دو شکیں جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اگر پوری نماز وقت سے پہلے پڑھی ہے تو قضا بجا لانا واجب ہے اس کا, جتنی بھی اس نے نمازیں پڑھی ہیں, اور اگر تھوڑا سا بھی حصہ نماز کا وقت کے اندر بجا لے آئے تو اس کی نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں.
اور یہ امپورٹنٹ چیز کی طرف بھی ہم اشارہ کرنا چاہیں گے کہ نماز کے وقت کا اطمینان حاصل کرنا اور یقین حاصل کرنا خود مکلف کا فریضہ ہے, کہ وہ تحقیق کرے اور جستجو کرے کہ وقت داخل ہو گیا یا وقت داخل نہیں ہو گیا, وہ ایسے ہی تساہل یا سستی نہیں کر سکتا, اسے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور آج کل ہم پہلے بھی ذکر چکے, بہت آسان ہے, ایسے سافٹ ویئر مستند اور معتبر آ چکے ہیں جن کا ہم نے انٹروڈکشن کرایا تھا کہ آپ اس سے استفادہ کر سکتے.
دوسرا سوال بھی ہمارے ناظرین میں سے کسی ایک کا تھا کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ نماز گزار کے جسم پر اگر ایک زخم ہو تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر اگر اس نے وہ لگا لی ہو.
جی ایک خاتون نے سوال کیا تھا اور رہبر معظم کی مقلدہ تھی وہ, اور اس میں کیونکہ ہم امام حسن کا پروگرام کر رہے تھے اس لیے ہم جواب نہیں دے سکے پروگرام کے بیچ میں, تو ان کا یہ ہے کہ اگر تو زخم جو ہے وہ معمولی زخم ہے یا ہو سکتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ ایسا دانہ نکل آتا ہے, پیپ نکل آتی ہے, اس میں خون نکل آتا ہے اور وہ ممکن نہیں ہے صاف کرنا یا دھونا ممکن نہیں ہے, اور آپ نے اس کو ایسے ہی ظاہری طور پر روئی کے ساتھ صاف کر کے اس کو بینڈیج کر دیا, تو زخم اور یہ جو مختلف قسم کے دانے وغیرہ نکلتے ہیں ان سے جو زخم بنتا ہے دونوں استثناء ہیں اس لحاظ سے کہ اس میں یہ بھی قید نہیں ہے کہ وہ درہم والا کہ اتنا ہونا چاہیے, وہ بھی قید نہیں ہے. زخم بڑا بھی ہے اگر آپ نے بینڈیج کر دیا ہے اور تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے,
مشکل نہیں ہے, اور وضو کے اعضاء کے علاوہ اگر ہیں تو نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے.
وہ تو ہم نے بات نہیں کی ہے کہ وضو اعضاء, وضو کے اعضاء میں ہوگا تو پھر تو وضو جمیرہ کے
الگ حکم ہوگا,
انشاءاللہ اپنے وقت پہ بیان کریں گے.
بہت شکریہ آغا صاحب. آغا غلام جعفر صاحب, ہماری بحث پچھلے دو پروگرام سے نماز شب کے حوالے میں سے چل رہی تھی, اہم ترین بعض باتیں جو تھیں نماز شب کے حوالے سے ہو گئی تھیں, لیکن بعض احکام اس کے رہ گئے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم اس کو مکمل کر سکیں. نماز شب کی جتنی تاکید کی گئی ہے لہٰذا اس کو سن کے تو کوئی بھی کوشش کرے گا کہ نماز پڑھیں, تو ایک بندہ اگر مسافرت پہ چلا جاتا ہے اور وہ نماز شب پڑھنا چاہتا ہے, کیا اس کو اجازت ہے کہ وہ نماز شب پڑھ سکتا ہے مسافرت میں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لآلہ والصلاۃ علی اہلہا. جی بعض اوقات چونکہ فتاوی میں ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ سفر پہ ہو, اور ظاہر سی بات ہے کہ بعض جگہوں پہ نماز قصر ہو جاتی ہے, یعنی اگر وہ واقعاً جو ہے ایک سائٹ کا سفر جو ہے اس کا 22 کلومیٹر ہو تو وہ مسافر شمار ہوتا ہے اور اس کی نماز جو ہے وہ قصر ہوتی ہے, اور وہاں پہ بعض اوقات سنتیں جو ہیں وہ معاف ہیں, یعنی سنت نمازیں, کچھ نافلہ نوافل جو ہیں وہ انسان کو معاف ہیں,
لیکن پھر ذہن انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا وہاں پہ نماز شب بھی مجھے معاف ہے میں نہ پڑھوں؟ بعض چیز جس کو عادت ہو بالکل اس نماز شب پڑھنے کی, تو اس کے یعنی ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا اب مجھے شریعت نے کیا کہا ہے کہ نماز شب پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے؟ تو نماز شب کے حوالے سے معافی نہیں ہے, چاہے وہ مسافر ہی کیوں نہ ہو, چاہے اس کی باقی نمازیں قصر ہی کیوں نہ ہو, مسافر شمارا اور شرعی طور پہ وہ نماز شب پڑھ سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور شخص جو آدمی, ایک تو مسافر ہونے کے لحاظ سے یہ بات تھی, اور دوسری ایک اور بات بھی اس کی شک یہ نکلتی ہے, کیا وہ آدمی جو مسافر ہے کیا وہ وقت سے پہلے بھی نماز پڑھ سکتا ہے؟ چونکہ ہم نے وقت بتایا تھا نماز شب کا کہ نصف شب سے آدھی رات سے اذان تک یا طلوع فجر تک یہ نماز شب کا ٹائم ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ نصف شب سے پہلے بھی نماز شب کو انجام دے سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مسافر بھی پڑھ سکتا ہے, اور اسی طریقے سے کوئی ایسا شخص جس کو یقین ہے کہ میں بعد میں نہیں اٹھ پاؤں گا یا کسی مجبوری کی وجہ سے نصف شب سے طلوع فجر تک میں نماز شب نہیں پڑھ سکوں گا, تو اس آدمی کو بھی یہ چھوٹ ہے اور اجازت ملی ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ وقت سے پہلے بھی نماز پڑھ کے سو سکتے ہیں. تو یہ ایک نماز شب میں یہ سہولت موجود ہے, یعنی باقی نمازوں میں
ہم نے ایک مطلب کا اضافہ کیا تھا کہ چونکہ افضلیت کا جو وقت ہے وہ اگرچہ تیسرا پہر ہے,
جی بالکل,
اگر تین کے رات کے تین حصے کیے جائیں افضلیت ہے, لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ مشکل ہے, پتہ ہے اس کو سفر پہ جانا ہے یا سفر میں ہے, اس کو اس وقت جو ہے وہ نہیں,
یا یہ کہ وہ مثلا اٹھ نہیں سکتا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے اس ٹائم پہ نماز نہیں پڑھ سکتا, پہلے بھی پڑھ سکتا
ہے. اور اس کی تکمیلی گفتگو جو ہے وہ میرے خیال میں اس کو بھی نوٹس لے آنا چاہیے کہ ہم نے کہا تھا کہ تین شب کے جو حصے یعنی رات کے تین حصے اگر ہم کرتے ہیں, اور رات کی کیلکولیشن میں بھی اختلاف موجود ہے کہ آپ کی رات کی کیلکولیشن کیسے ہوگی, رات آپ کسے کہتے ہیں, آیا جو ہے عشاء کی بعد سے فجر کے ٹائم کو رات کہتے ہیں؟ اگر اس معنی کو آپ لیا جائیں تو پھر پہلا پہر جو ہے اگر سیستانی اس کو بیان کرتے ہیں, دیگر مراجع کی بات نہیں کر رہا میں, کہ وہ کہتے ہیں کہ اول وقت میں بھی نماز شب حالت اختیار میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ جو فتویٰ بیان کیا اس کے مطابق جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں مصاف کی حالت میں, لیکن اگر سیستانی کی نظر تھوڑی سی فرق
ہوتی ہے.
جی
جی بہت شکریہ. چونکہ مستحب ہے اور یہ احکام بھی جو ہے وہ اس استحباب کے ساتھ مربوط ہیں,
بالکل,
تو اس اعتبار سے مشکل نہیں ہے کہ اگر آگے پیچھے جو ہے وہ وقت کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے.
جی یہ بھی وضاحت, اچھا آپ نے پوائنٹ ایڈ کر دیا کہ جب مستحب اعمال ہوتے ہیں ان میں بھی اگر کوئی کمی زیادتی ہوتی ہے تو ثواب میں کمی,
ثواب میں کمی,
گناہ نہیں,
یعنی اصل عمل
نہیں ہوتا, خود وہ مستحب ہے تو اس کے اندر جتنے احکامات ہیں وہ زیادہ ثواب کے لیے بیان کیا جا رہا ہے.
آغا صاحب اگلا سوال آپ سے ہی ہے نماز شب کے حوالے سے, کہ نماز شب کے لیے وہ آ کر کہتے ہیں کہ میری آنکھ نہیں کھلتی اس کے اندر, تو رائے حل کوئی ہے اس کا ہم نماز شب سے محروم نہ ہو سکیں؟
جی مبتلا بے خصوصاً جوان جو آج کل جو ہیں وہ مختلف میڈیاز پر موجود ہیں یا ٹیلی ویژن یا موبائل, اب تو موبائل زیادہ, ٹیبلٹ موبائل لیپ ٹاپ, اور لیٹ نائٹ ہمارے بچوں کی نیند, اب ہماری بھی بڑوں کی بھی بچوں کی بھی ڈسٹرب ہو گئی ہے, یعنی وہ جو اسلامی تعلیمات کے مطابق جلدی سونے کا مسئلہ تھا وہ بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے, مشکل ہوتا جا رہا ہے, سوسائٹی ایسی تبدیل ہو گئی ہے کہ اس پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ یہ صحیح نہیں ہے. ظاہر بات ہے یا ٹائرڈ ہوتے ہیں, کیا صرف تھکنا جو ہے وہ اس کا باعث ہے کہ ہم جو ہے نہیں اٹھ پائیں؟ تو ہم جاتے ہیں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی خدمت میں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جی اس مسئلے کا کیا حال ہے. تو ایک شخص جو ہے مولا کی خدمت میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر المومنین میں نماز شب سے محروم ہو گیا, یعنی اس کی مس ہو گئی نماز شب. اب دیکھیں وہ اصحاب جو ہیں جو مولا کے ساتھیوں میں سے تھے وہ کتنے کانشیس تھے ان چیزوں کی طرف, کہ اس کی ایک نماز شب قضا ہوئی
اور آگے
وہ پریشان ہو کے جو ہے وہ سوال کر رہے کہ میری نماز شب قضا ہو گئی. تو مولانا فرمایا انت رجل قد قیدت کا ذنوبک, یعنی تمہارے گناہوں نے
تمہیں اسیر کر دیا,
تمہیں اسیر کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے گناہ نماز شب کے لیے بیدار ہونے میں
مانے.
کیوں؟ کیونکہ وہ فضیلت بہت ہی زیادہ فضیلت ہے, ہم نے اس کے بارے میں بہت زیادہ
بات کی. اس حدیث کے حوالے سے مجھے آیت اللہ جوادی عاملی کا قول یاد آ گیا, اپنے درسوں میں بہت زیادہ ریکارڈ بھی ہے, فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی اور میں نماز شب جو ہے نہیں پڑھ پا رہا, میری آنکھ نہیں کھلتی ہے, تو آغا جوادی کہتے ہیں کہ بیچارے راست مینگے,
بیچارہ سچ کہہ رہا ہے، چونکہ دن میں اتنے گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں کہ یہ گناہ اس کی آنکھ جو ہے وہ نہیں کھلنے دیتے.
یہ ہمارے علماء ہیں کہ جو اندر کا حال بھی لوگوں کا درک کر سکتے ہیں. واقعی انسان اگر پچھلی ڈسکشن کی روشنی میں بھی اپنے آپ کو پاکیزہ کر لے تو ان مراحل کو بعض شخصیات نے طے کیا ہے. دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے وہ پھر امیر المومنین کی خدمت میں پہنچتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. تو یہ روایت جو ہے وہ قطب راوندی سے نقل ہوئی ہے کہ تین چیزوں کے ہوتے ہوئے تین چیزوں کی توقع نہ کرو. ان میں سے پہلی چیز جو ہے زیادہ کھانا اگر تم کھا رہے ہو تو پھر شب بیداری کی توقع نہ رکھو، اور رات کی تمام گھڑیوں میں سو کر رہنے کی صورت میں سوتے رہیں تو چہرے کا نور کی توقع نہ رکھو کہ چہرے کا نور آپ کے پاس ہوگا. اور اگر فسق و گناہ میں ڈوبے رہو گے اور اس معاشرت کے ساتھ ایسی سوسائٹی میں رہو گے کہ جہاں ہر وقت گناہ ہی گناہ ہے تو پھر فتنوں سے نہیں بچ سکتے، تو فتنوں کے لیے تو میرے خیال میں ایک ٹائم ٹیبل کا سیٹ کرنا کہ وقت پہ سو جائے. کھانے میں سنگین کھانا اور ہیوی کھانے جو ہے رات کو نہیں کھانا چاہیے. لائٹ ڈشز کا رات کو انتخاب کرنا چاہیے، دن میں جو ہے ہیوی کھا لینے کے رات میں نہیں. ویسے بھی جو اسلامی جو روایت ہیں دو ٹائم کا کھانا،
بالکل
ہم نے اس کو تین دفعہ کھینچ دیا ہے، بلکہ انگریزوں نے تو سپر بھی کھاتے ہیں رات کو چوتھا بھی کھانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم جو ہے بہرحال ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کھانے میں سنگینی نہیں ہونا چاہیے. چرب کھانے اور ایسے ہیوی کھانے جو فاسٹ فوڈ ٹائپ کے چیزیں ہوتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے. گناہ سے بچنا چاہیے اور ٹائم ٹیبل اور ڈسپلن ظاہر ہوتا ہے اگر ہم تھکے
ہیں. یہ چیزیں بہت اہم ہیں نماز شب سے مستفید ہونے کے لیے. ڈسپلن تو بہت ضروری ہے. بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ بعض افراد جو ہیں وہ بہت نیک ہیں، اچھے ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں، خدا کی طرف متوجہ بھی ہیں، مادیات میں ڈوبے ہوئے بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ نماز شب سے محروم رہ جاتے ہیں. تو جب تحلیل کرتے ہیں تو ڈسپلن کی مشکل نظر آتی ہے کہ مثلا رات کو دیر تک جاگنا اور پھر سو جانا، ظاہری سی بات ہے جب نیند پوری نہیں ہوگی تو بدن ساتھ نہیں دے گا. ہمارے پہلے پروگرام میں جو ہم نے بات کی تھی کہ جسم اگر راحت نہیں ہوگا تو وہ روح کو بھی راحت نہیں لینے دے گا. تو ظاہری بات ہے جب انسان جو ہے وہ نیند پوری نہیں کرے گا، جسم ڈسٹرب ہوگا تو روح وہ لذت نہیں لے سکے گی کہ جو اس نے حاصل کرنی تھی.
اور میں ایک اور مطلب بیان کرنا چاہوں گا، یہ تمام روایت جو ہم بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، پھر قارئین کی خدمت میں یہ وہ نورانی روایت ہم پیش کرنا چاہتے ہیں اور ان سے بھی التماس دعا کرتے ہیں.
جی ضرور انشاءاللہ. جی آپ صاحب، آپ سے اگلا سوال نماز شب کے حوالے سے یہی ہے کہ چونکہ نماز شب معمول کی نماز سے تھوڑی لمبی ہوتی ہے، بالآخر چونکہ ہمارے پاس جتنی نمازیں ہیں دو رکعت، چار رکعت، تین رکعت اس طریقے سے ہوتی ہیں، اور نوافل بھی جو ذکر ہوئے ہیں وہ بھی چار کی حد تک ہی ہیں، آٹھ کی حد تک ہیں مثلا، لیکن نماز شب ہم دیکھتے ہیں کہ تین گیارہ رکھتے ہیں ٹوٹل. تو آیا یہ ہمیں مسلسل ہی پڑھنی ہے، یعنی ایک ہی دفعہ جب شروع کی تو گیارہ رکھتے ہیں میں نے پوری ہی کر کے چھوڑنا ہے اس کو، یا نہ اجازت ہے کہ آپ نے ایک حصہ نماز کا ایک مرتبہ پڑھا اور پھر ریسٹ کرنے کے بعد یا کوئی بھی کام کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ جو ہے وہ بعد میں پڑھ لیا، آیا نماز شب میں فاصلہ دینا جو ہے وہ جائز ہے؟
جی میرے خیال میں ناظرین میں سے ایک صاحب نے سوال بھی کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ بزرگ ہوتے ہیں اور اپنی بزرگی کی وجہ سے وہ اکٹھی گیارہ رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دو دو رکعت کر کے پڑھیں یا چار چار رکعت پڑھیں اور بیچ میں فاصلہ دیں؟ تو بالکل ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ جو ہے آئیں شروع نصف شب جب ہو گئی ہے تو نصف شب میں آپ مثلا دو رکعت پڑھ لیں، یا اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو چار رکعت پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اگر آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام کریں. اسی طریقے سے پھر آپ صبح دیکھ لیں، مطلب اذان فجر، مطلب اذان فجر کے نزدیک اگر آپ بیدار ہو سکتے ہیں تو اس ٹائم پہ اٹھیں اور باقی نماز کو مکمل کر لیں. تو بہرحال فاصلہ دے کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، جائز ہے، بلکہ بہتر ہے. یہ بھی لکھا ہے کہ آپ جو ہے بجائے اس کے اکٹھا گیارہ رکعت کو پڑھیں، آپ دو دو رکعت کر کے بیچ میں فاصلہ دے کے نماز کو پڑھیں تو یہ بہتر ہے.
جی بالکل، انسان تھوڑا ریسٹ کرے تاکہ بات کرے اور پھر اگلی دو رکعت پڑھے. اور اس طریقے
اور ظاہر سی بات ہے چونکہ بالخصوص جو نماز وتر ہے اگرچہ وہ ایک رکعت ہے، لیکن چونکہ جیسے بتایا تھا کہ اس کا قنوت ہے اور اس میں کافی دیر انسان کو کھڑے رہنا پڑتا ہے، مستحب اعمال اور اذکار بہت زیادہ ہیں،
تو بہتر یہ ہے کہ پہلے جو باقی نماز ہے اس کو ادا کر لے, اور نماز وتر کے لیے خصوصی خاص ٹائم ہو, جو خاصا ٹائم ہو انسان کے پاس کہ جتنے بھی مستحب اعمال اور اذکار اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ وہ آسانی سے آرام سے وہ کر پائے. تو بہرحال جو ہے فاصلہ دیا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام جو ہے رات کے آخری پہر میں فاصلہ دے کر اس نماز شب کو ادا کرتے تھے. تو ہمیں بھی سنت رسول پہ چلتے ہوئے اگر یہ کام کریں تو بہت اچھا.
یعنی اگر کسی کے لیے جلدی اٹھ گیا ہے اور
ان کے پاس ٹائم ہے, ثواب
میں زیادہ اضافے کا جو ہے وہ طلبگار ہے,
دیگر عبادات انجام دے لے,
ہاں یعنی دو رکعت نماز پڑھے ریسٹ کر لے, دیگر عبادات انجام دے دے اور نماز شب پڑھے. بہت شکریہ, اس سوال کا جواب ناظرین میں سے جن نے سوال کیا تھا ان کو مل گیا ہوگا. اکثر اگلا سوال جو نماز شب سے مربوط ہے وہ ہے کہ آیا نماز شب ہم بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟
جی یہ سوال جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ سوال واجب نمازوں میں بھی آتا ہے, یہ مختلف مستحب نمازوں میں بھی آتا ہے اور نماز شب میں بھی آتا ہے کہ بیٹھ کے کب ہمیں الاؤ ہے. تو ہم اس کو دو کیٹیگریز میں کرتے ہیں, واجب نماز اور مستحب نمازیں جتنی بھی ہیں نوافل سمیت, ان سب کا ایک رول ہے, ان کا ایک رول ہے. پہلی چیز تو یہ کہ واجب نمازوں میں صرف مجبوری کی حالت میں جہاں ممکن نہ ہو اور جتنا ممکن نہ ہو. بعض بزرگ حضرات اور بیمار حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں بیٹھنے کی ریلیکسیشن مل گئی ہے تو وہ پوری کی پوری نماز بیٹھ کے پڑھنی ہے, ایسا نہیں ہے. اتنی ریلیکسیشن ہے جتنی امپاسبل ہے آپ کے لیے. مثال کے طور پہ اگر قیام کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں اور رکوع میں کمر کی وجہ سے پرابلم ہے تو آپ رکوع جو ہے بیٹھ کے کریں, باقی تمام نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کے آپ انجام دے سکتے ہیں. یا فرض کریں رکوع بھی کر سکتے ہیں سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر سجدہ جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, باقی پوری نماز یعنی وہاں پر مجبوری کی صورت میں جائے.
یعنی اگر ایک جگہ ڈسٹربنگ ہے, مشکل ہے بیماری کی وجہ سے, تو اس کی خاطر ہم پوری نماز جو ہے وہ بیٹھ کر نہیں کر سکتے.
تخفیف ہے یہ, کیونکہ تخفیف صرف اس موارد میں ہے جہاں آپ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. یہ رول جو ہے ہمارے لیے کامن ہونا چاہیے. اب آ جاتے ہیں مستحب نمازیں, نوافل نمازیں, نماز شب. اس میں ہمیں اختیار حاصل ہے اس فرق کے ساتھ کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جی بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. کھڑے ہو کے پڑھنا چاہتے ہیں, یہ بات طے ہے کہ کھڑے ہونے کی فضیلت جو ہے وہ زیادہ ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھنے کی فضیلت کم ہے. اب جو ایک سب سے امپورٹنٹ سوال کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے نماز عشاء کی جو ہم نوافل پڑھتے ہیں, نماز وتہرا جو پڑھتے ہیں, اس کو بیٹھ کے جب پڑھتے ہیں تو ایک رکعت کاؤنٹ کرتے ہیں, تو کیا نماز شب کو جب ہم پڑھیں گے تو کیا 22 رکعت ہم پڑھیں گے؟ کیا اس کا حساب کتاب کس طرح سے کریں گے؟ تو دیکھیں اس کے اندر اگر سستانی کا فتویٰ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ اس کو ایک ہی رکعت کاؤنٹ کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ یعنی دو رکعت ہی کاؤنٹ کریں, ضروری نہیں ہے کہ ایک رکعت, چاہے کھڑے ہو کے پڑھیں چاہے بیٹھ کے پڑھیں.
ہر دو صورت میں 11 رکعت
کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں, انہوں نے الاؤ کیا ہے. رحمان نے بھی الاؤ کیا ہے, لیکن رحمان نے ایک لفظ کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ دو کو ایک کاؤنٹ کریں اگر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو جو رحمان کے مقلدین ہیں وہ توجہ فرمائیں کہ یہاں پر بہتر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے ریلیکسیشن ابھی بھی موجود ہے, اگر کوئی بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہے, کوئی ایسی سچویشن ہے تو پڑھ سکتا ہے, بغیر وجہ کے بھی پڑھ سکتا ہے, تھکا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
لیکن چونکہ قانون ہے خدا کی طرف سے کہ اگر کھڑی ہوئی نماز بیٹھ کر پڑھنی ہے تو ایک دو رکعت شمار ہوگی, تو اس قانون کو اس بندے کے لیے کہ جو بلا وجہ بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو بہتر ہے اس کے لیے
پھر ریلیکسیشن ہے, لیکن بہتر ہے کہ وہ زیادہ ثواب کمائے, زیادہ ثواب لے لے, کم ثواب پہ اکتفا نہ کرے. لیکن اگر کچھ چھوڑنا چاہتا ہے اپنے اختیار سے تو کم ثواب لینے بھی میں منع نہیں کر سکتے, خدا نے منع نہیں کیا,
کیونکہ نماز شب بہت اہمیت کی عام ہے, اس کا جتنا بھی ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں.
اسی لیے شاید یہ ریلیکسیشن دیے کہ تاکہ لوگ بہانے سے نہ چھوڑے, تھوڑا سا بھی تھکے ہوئے آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, چلے بیٹھ کے پڑھ لے کوئی مسئلہ
نہیں. اچھا صحیح ہے. صاحب اگلا سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ نماز شب جو ہے وہ انسان شروع کرتا ہے پڑھنا اور چونکہ کم وقت تھا اس کے پاس, درمیان میں اذان ہو جاتی ہے فجر کی, تو اس کو مکمل کرنے کی صورتحال کیا ہے؟
دیکھیں اس طرح ہے کہ مثلا ایک شخص نے نماز شب شروع کی ہے اور 4 رکعت اگر اس نے اذان سے پہلے پڑھ لی ہیں, یعنی دو دو کر کے اس نے 4 رکعت جو ہیں وہ پڑھ لی ہیں, پھر اذان آ گئی ہے, تو اب چونکہ اذان آ گئی ہے تو اس کے بعد اس نے صبح کا ٹائم ہو گیا اور نافلہ صبح پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز واجب پڑھیں گے, تو اس کے بعد باقی نماز کو وہ مکمل کر سکتے ہیں. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر اذان سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لی ہے تو اس کے بعد باقی ماندہ جو نماز شب ہے اس کو اسی ٹائم پہ وہ مکمل کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ واجب نماز اور صبح کی نماز ادا کریں, اس طرح پہ ٹھیک ہے. اور اگر چار رکعت نماز نہیں پڑھی ہے, مثلا دو رکعت پڑھی ہے, تو دو رکعت میں یہ ہوگا کہ دو رکعت نماز پڑھ لی ہے, اس کے بعد آپ جو ہے صبح کی نماز ادا کریں, یعنی نافل صبح دو رکعت ادا کریں, پھر واجب نماز ادا کریں, اس کے بعد جو نماز بچ جائے گی اب اس کو قضا کی نیت سے پڑھنا ہوگا, یعنی وہ اب قضا ہو چکی ہے, اس کا ٹائم گزر چکا ہے.
اگر دو رکعت پہلے پڑھیں
تو دو رکعت پہلے, بس دو باتیں ہو گئیں. اگر ہم نے اذان سے پہلے چار رکعت پڑھی ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ نماز شب کو پڑھ سکتے ہیں, اور ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ کا ٹائم باقی ہے اور ادا کی نیت سے آپ نے پڑھنا ہے. لیکن اگر اذان سے پہلے آپ نے دو رکعت نماز شب پڑھی ہے, باقی نماز رہتی ہے, تو اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ بیچ میں صبح کی نماز کو ادا کریں, اور اس کے بعد جو ہے باقی نماز کو آپ قضا کی نیت سے ادا کریں گے, اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہوگا. بس یہ بھی ایک سہولت ہے کہ اگر ہم صبح اٹھتے ہیں بالکل ہمارے پاس پانچ منٹ ٹائم ہے, تو پانچ منٹ میں انسان چار رکعت تو پڑھ سکتا ہے, چار رکعت انسان نماز شب پڑھ لے, اور باقی نماز اذان کے بعد بھی اس کو مکمل کر سکتا ہے ادا کی نیت سے, اس کو نماز شب کا ثواب مل
جائے گا.
اور اس میں شاید ایک چیز اور اضافہ کر دیں کہ منیمم نماز شب پہ اتفاق,
ٹھیک ہے,
قنوت کو چھوڑ سکتے ہیں.
ہاں وہ تو
ایک سورت پہ اتفاق
نماز شب کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو مختصر کر کے پڑھنا چاہتا ہے, تین طریقے بیان ہوئے جو اس میں مختصر انداز سے اس کو لے کر چل سکتا ہے, مستحب اذکار جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے, حتیٰ جو ہے وہ فقط الحمد پر اکتفا کر سکتا ہے, کہ یہ تمام صورتیں, یعنی خداوند متعال نے ہم سے تمام بہانے چھینے ہیں, اور فقط اس لیے کہ ہم سحر کا کچھ حصہ خدا کی بارگاہ میں نماز شب کی حالت میں ان کے سامنے جا سکیں. آغا صاحب, نماز شب کے تقریباً اہم ترین احکام جو ہیں وہ ہمارے اختتام کو پہنچے. میرا خیال میں جتنے بھی درپیش مسائل تھے نماز شب کے حوالے سے وہ ہم نے بیان کر دیے, اگر کوئی نقطہ ہے اس میں بیان کریں, پھر اگلے بحثوں میں.
ہاں جی, ایک نقطہ چونکہ معمولاً پیش بھی آتا ہے اور مبتلا بے مسئلہ ہے, کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا نماز شب میں اگر انسان سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو کیا اس کے لیے بھی سجدہ ثواب ہے یا نہیں, چونکہ باقی نمازوں میں ہوتا ہے واجب میں اور لکھا ہے مراجع نے. تو اس میں معمولاً جو حالت پیش آتی ہے وہ آتی ہے جو دو رکعت نماز شب ہے وہاں پہ, ویسے تو انسان روٹین کے مطابق پڑھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ نماز شب میں دوسری رکعت میں قنوت نہیں ہے, اور بعض اوقات چونکہ انسان کی روٹین میں عادت بن چکی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ قنوت پڑھ دیتا ہے بھولے سے, جب پڑھ لیتا ہے تو پھر انسان کو یاد آتا ہے کہ اس میں تو قنوت نہیں تھا, نہیں پڑھنا تھا, تو اب کیا سجدہ ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں, اس کلن جتنی بھی مستحب نمازیں ہیں اور اس میں ہی نماز
ہو جائے تو
اگر کمی بیشی ہو جائے تو سجدہ ثواب کی ضرورت نہیں, آپ کی نماز ٹھیک ہے.
بہت شکریہ آغا صاحب, ٹائم ختم ہو گیا ہے, انشاءاللہ ہم اگلے موضوع کو اگلے پروگرام سے شروع کرتے ہیں
انشاءاللہ.
ناظرین, ہمارے اس سیشن کا وقت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا, اہم ترین ایک موضوع تھا کہ جس کو ہم نے مختلف پروگرامز کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کیا, کہ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں نماز شب پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سحری کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاره روشن‌ترین ستارش نور نگاهشو داره, یه دشت سبز و فکر کن که پرگل از بهاره, خوشبوترین گل دشت عطر دعاشو داره, عطر دعاشو داره. دستای بخشنده داره, روی لبش خنده داره, امام حسن رو دوست دارم که حسن پاینده داره, گنجینه ی صلح و صفا, امام مهربونیا, قلب تو آشتی میده با تمام مهربونیا. کشتی عمرو فکر کن میونه اقیانوسه, حرفای خوب امام روشنی فانوسه, و وجود ما آدم ها یه صدف سفیده قلبی که عاشق شد مروارید امیده مروارید امیده دستوی بخشنده داره روی لبش خنده داره امام حسن رو دوست دارم که حسن پاینده داره گنجینه ی صلح و صفا امام مهربونیا قلب تو آشتی میده با تمام مهربونیا روحی که خسته باشه مثل کبیر میمونه اما توسل به او یا حسن مشتبا ترنم بارونه دستمو بردم بالا میخوام دعا بخونم الهی که همیشه شیعه او بمونم شیعه او بمونم دستای بخشنده داره روی لبش خنده داره امام حسن رو دوست دارم که حسن پاینده داره گنجینه ی صلح و صفا امام مهربونیا قلب تو آشتی میده با تمام مهربونیا تمام مهربونیا
اینجا مرکز مقاومت هست.